یہ ہے قرآن کریم کا کمال کہ سادہ سے سادہ لفظ ہے، کوئی مشکل لفظ نہیں اور شاعری بن گئی ہے. اور ویسے اگر اس میں موسیقی دیکھے، میں ابھی سوچ رہا تھا کہ ان دو تین آیتوں میں سین سواد کی آواز کچھ اس طرح سے آتی ہے کہ شاید اس سے بھی ایک ترنم پیدا ہوتا ہو. بہرحال عربوں کی تو فطرت میں تھا تو وہ بہتر اپریشیٹ کرتے ہوں. تو لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہم تو اپنے سفر میں بہت تھک گئے. یہ با محاورہ کال تھک گئے لفظی معنی میں نے بیان کر دیا. قال ارائیتا، اس نوجوان نے کہا، ارائیتا کا لفظی ترجمہ کیا، تو نے دیکھا؟ اور یہ عموماً عربی میں آتا ہے مجھے بتاؤ تو، یار بتاؤ تو، یعنی تعجب کبھی اس میں اظہار ہوتا ہے اور کبھی اس کے بعد کا بھی لگا لیتے ہیں مخاطب کے مطابق ضمیر بھی، ارائیتا کا، ارائیتکم. تو ارائیتا کیا تو نے دیکھا، یعنی عجیب بات ہے، دیکھو تو اور بتاؤ اس پہ، یعنی تبصرہ کرو. کہ اذ اوینا الی الصخرۃ، کہ جب ہم نے پناہ لی چٹان کی طرف. اوا یا وی الیہ کا لفظی بنا ہوتا ہے پناہ لے، حفاظت کی جگہ ڈھونڈنا، ماوا سے نکلا ہے. تو اوینا، اوا یا ابھی سے ماضی کا صیغہ آیا، اوئی تو اوینا، ہم نے وہ جگہ پکڑی. الا صخرا، صخرا کے بنے ہوتے ہیں چٹان، کوئی چٹان چھوٹی بڑی تھی، تو ہم نے جب وہاں پناہ لی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جب چٹان کے پاس آرام کیا تھا، کہیں آرام کرنے کے لیے رکے ہوں گے کسی پتھر کے پاس، تو آرام کرنا مانا نہیں ہے، مانا ہے تو ہے وہی جگہ پکڑنا، بیٹھنا. کہ ہم جب وہ چٹان کے پاس بیٹھے تھے، کوئی اچھی جگہ تھی بیٹھنے کی، تو وہاں کیا ہوا کہ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، میں تو بھول ہی گیا مچھلی کو. اب نسیتوں سے کیا مراد ہے، کہ ہم وہاں کھا لیتے، یا کوئی واقعہ تھا جو دیکھا اس نے، تو وہ واقعہ آگے آتا ہے کہ مچھلی کافی، یعنی قصہ بیان کرنا، میں تو بھول ہی گیا. وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ، اور نہیں مجھ کو بھلایا اس چیز کو مگر شیطان نے، ان اذکرا، اس بات سے کہ میں اس کا ذکر کروں. قرآن کریم میں یہ بات بھی عجیب لگتی ہے کہ بھول جانے کے فعل کو بھی شیطان کی طرف نسبت دی گئی ہے. اور بعض احادیث میں تو جس طرح سے آتا ہے نا، یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے جسم کو بھی نقصان پہنچانے والی ہے یا روح کو، وہ شیطانی فعل اس کو کہا گیا. ایک طرح سے یہ چھینک اور جمائی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. یہی کہہ سکتے ہیں کہ جمائی میں شاید کوئی نقصان کا مجھے جمائی آئی، اور یہاں اس قدر زور کا درد اٹھا، پتہ نہیں کیا بات تھی، مجھے تو وہ کچھ اپنی وریدیں بھی ابھر آتی لگ رہی تھی، ایک دم کان میں اور اس حصے میں درد ہوا. گھر نہیں، ہمارے ایک عورت نے جمائی لی، وہ حدیث میں تھا ہاتھ رکھ لو، تو وہ کل مجھ سے غلطی ہوئی، وہ نہیں کیا، شاید اس کی سزا ملی. اس عورت نے جو جمائی لی، پھر اس کا منہ ہی نہیں بند ہوا. تو وہ تین چار دن کے علاج کے بعد اور آدمیوں کو بلا کے کسی طرح سے جبڑا ٹھیک کیا. تو جمائی کا شیطان کی طرف سے ہونا، یہاں نسیان کا بھی شیطان کی طرف سے ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جو بری بات ہے وہ بھی ایک شیطانی چیز ہے. تو مجھ کو نہیں بھلوایا مگر شیطان نے، انسانی کا فائل انسا کا شیطان ہے، رفع میں آیا آگے، انسانی مجھ کو بھلا دیا ہو وہ چیز. یہ دیکھیے، انسا کے فعل کے ساتھ دو مفعول ڈائریکٹ آتے ہیں، انسا زیدن، مثلا درسہ، زید کو بھلا دیا اس کا سبق، ان معنوں میں آتا ہے. نی بھی مفعول، ہو بھی مفعول، مجھ کو نہیں بھلائی وہ چیز مگر شیطان نے، ان اذکورا، یہ کہ میں ذکر کروں اس کا. ہو کی ضمیر واقعہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، مچھلی کے لیے بھی ہو سکتی ہے. نہیں نہیں، مذکر ہے، ہو عربی میں کون سی تانیث اس میں لگی ہوئی ہے، وہ تو وتخذ سبیلہ میں دیکھا ہے ہم نے، مذکر ہے. تو ہو کی ضمیر اس واقعہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے جو وہ بیان کر سکتے ہیں، اور مچھلی کے لیے بھی کہ میں وہ، اور انسانی ہو اور اذکرہ دونوں جو ہے ایک ہی چیز کے لیے. ہاں، مچھلی کو شاہ صاحب نے قصہ کیا ہے کہ مجھ کو یہ قصہ بھلوا دیا، یعنی بیان کرنا تھا. لیکن بعض دفعہ آدمی بڑی ضروری چیز ہے، ان موقع پر بھول جاتا ہے. ہم جاتے ہیں کسی آدمی سے ملنے، اسلام آباد گئے، اسپیشل تین چار کام تھے اور ان میں سے تین بھول کے چلے آئے، گیا اسپیشل ان کے لیے تھا. یہاں لاہور آ کے یاد آیا کہ اوہو، فلاں چیز بھی یاد نہ رہی اور فلاں بھی یاد نہ رہی. تو بعض دفعہ یوں بھی ہو جاتا ہے، واتخذ سبيله في البحر عجبا، اور اس نے پکڑا اپنا راستہ سمندر میں یا دریا میں، عجبا عجیب ہوتے ہوئے کر لیں اس کا ترجمہ، عجب کے معنی عجیب ہی ہوتے ہیں، یا یہ میں اس بات کو عجیب سمجھتا ہوں، کچھ اس معنوں میں فعل کو محذوف مان لیں، تو وہ تو چلی گئی اور یہ بڑی عجیب بات تھی. اب اس سے اس کے عجیب ہونے اور وہ غذا کے ساتھ ذکر ہونے کی وجہ سے یہ مفسرین نے پھر یہ بیان کیا کہ وہ تیار تھی کھانے کے لیے اور پھر سمندر میں گئی تو بھاگ گئی. کیا قصہ تھا؟ قال ذلک ما کنا نبغی، کہا کہ وہی تو ہے وہ جگہ جو ہم تلاش کرنا چاہتے تھے. ذلک وہی جگہ، یعنی جہاں وہ مچھلی بھاگی اور وہی مجمع بحرائن بھی تھا. کنا نبغی فعل ماضی استمراری بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کنا کا حال یا خبر بنا لیں، جیسے کہ فعل ناقص کی ہوتی ہے نبغی، اور یہ نبغی جو ہے یہ نبغی ہی ہے، اس میں کوئی جزم نہیں آئی، مجزوم نہیں ہوا، صرف یہ ہے کہ قرآن کریم میں لکھا یوں جاتا ہے بس. اور یہی وجہ ہے کہ بعض قاری جو ہے وہ غالباً اس کو نبغی بھی پڑھتے ہیں بعض کی قرآت میں، یعنی کھینچ کے وہ یہ لکھتے نہیں، صرف غین کا اشباع وہ کہہ لیتے ہیں کہ کر لو تھوڑا سا. تو ہم بغا یبغی چاہنا تلاش کرنا، کہ میں نے پڑھ چکے ہم، یہی وہ چیز تھی جو کہ ہمارے جس کی ہم تلاش میں تھے، چاہتے تھے، وہی ذالک وہ جگہ. فرتدا علی آثارہما، پس وہ دونوں واپس لوٹے اپنے نشانوں پر. ارتدا واپس لوٹنا، یہ ارتداد جو مذہب کو چھوڑنا ہے یہ ایک اصطلاحی معنی ہے، اصل معنی تو واپس چلے جانا ہی ہوتا ہے عربی میں، رے دال دال سے باب افتعال ہے. فرتدا، پس وہ دونوں لوٹے، علی آثارہما، آثار اثر کی جمع ہے، پاؤں کے نشان کو اصل میں اثر کہا جاتا ہے، اور پھر نشان وغیرہ کے معنوں میں اب اثر حدیث کو بھی کہا جاتا ہے، خاص طور پر جو حدیث کے طور پر مشہور ہو، لیکن دراصل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل نہ بیان کیا گیا ہو بلکہ کسی تابعی تبع تابعی کا ہو، تو اسے عموماً کہتے ہیں آثار، یعنی اس کو حدیث نہیں کہتے، آثار بزرگوں کے، وہ نشان کے معنوں میں ہی ہے. تو آثارہما، اپنے قدموں پر، اپنے کھروں پر ہی واپس لوٹے. قصصاً، ہاں قصصاً، تلاش کرتے ہوئے کا معنی شاہ صاحب نے کیا ہے. قصہ یقص قصصاً، قصہ بیان کرنا، کاٹنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، اور اس طرح سے شاید اس کا معنی ایک تلاش کرنا بھی ہو. تو اردو والوں نے کیا کیا قصصاً کا؟
اپنے پیر پہچانتے،
پہچانتے، وہ قصصاً میں نے ذرا تفتیش کرنا، ان معنوں میں بنتا تھا لفظی، میں نے تو ایک تو عام تو اس کا ہے کاٹنا، تو کاٹنا قصہ یا قصو قصہ شعر، اس نے بال کاٹ لیے، اس طرح سے آتا ہے. تو یہاں کاٹنا بمعنی تحقیق، تفتیش کرنا، ان کی پہچان، قصہ بیان کرنے والا نہیں ہے یہ، ورنہ قصہ یا قصو قصص ہم قصہ بیان کرنا بھی ہوتا ہے، وہ تو ہے نہیں یہاں. ہاں وہ میں نے ہو سکتا ہے قصصاً کا، وہی کہ یہاں یہاں سے ہم آئے تھے، ہو سکتا ہے وہ کوئی سڑک نہ ہو، کوئی راستہ ہی ہو، تو اس میں وہ تلاش کرتے ہوئے کہ بھئی ہم اس جگہ سے یہاں آئے تھے، یہاں سے مڑے تھے، یہاں سے گئے تھے، یہ میں نے ہے اصل قصصاً کا، تلاش کرتے ہوئے اور ذرا اس میں سوچتے ہوئے کہ ہمارے قصصاً اس لحاظ سے حال ہے قاصین یوں تھا. ہاں یعنی ان آثار قدم کو پہلے تو یہ ہو سکتا تھا نا لوٹے، بس قصصاً میں مزید آ جاتا ہے کہ بڑے وہ غور و فکر سے دیکھتے ہوئے چلے گئے. یہ بھی ہوتا ہے حج میں، ہم رات کو جبل رحمت پہ گئے مغرب کے بعد، تقریباً سن 72 کی بات ہے، وہ ہمیں اصل میں 9ویں کی بجائے 8ویں کی رات کو ہی دن کو انہوں نے ہمیں برائے بجائے بنا پہنچانے کے عرفات اسی طرح ڈسپیچ کر دیا تھا بسوں والوں نے. چلیے وہاں بڑے تھے تو عشاء کے قریب ایک یہ ہمارے ہیں خالق ریاض صاحب، شالمار میں رہتے ہیں، وہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا چلو جبل رحمت پہ چلیں. اب رات اور رش ہے اور ہم ایک ٹیلے پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اس میں تو یہاں سے وہاں جائیں تو پتہ نہ چلے کہ واپس کہاں چلے کہاں سے تھے، اور پھر رات بھی. تو مجھے یاد ہے کہ وہ شاید انجینئر تھے، اس وجہ سے ان کی سینس کام کر رہی تھی کہ وہ چلتے تھے تھوڑی دیر رک کے ادھر ادھر دیکھتے تھے. میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں جانے واپس آنے کے لیے نشانیاں دیکھ رہا ہوں.
یہاں یہاں سے ہم نے واپس آنا ہے، یہ درخت ہے، یہ چٹان ہے، یہ فلاں خیمہ ہے، اس طرح سے.
تو وہ بھی قصص ان کا مطلب وہی ہے کہ وہ بالکل نشانیاں دیکھتے چلے پچھلے قدموں کہ شاید یہ وہ جگہ تھی، یہ تھی. فواجدہ عبدم میں نے عبادنا، بس ان دونوں نے پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے. یہ معلوم ہوتا ہے راستے میں تھا یا اسی مجمع البحرین پہ، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہیں تھا. آتیناہ رحمتم من عندنا، ہم نے اس کو دی تھی رحمت اپنی طرف سے. رحمتن بہت بڑی رحمت بھی ہو سکتا ہے ترجمہ. وعلمناہ من لدنا علما، علمنا کا مفعول بھی ہے علما، مفعول لو مطلق ہوتا تو ہوتا وعلمناہ تعلیما، تو علما ہے اس لیے یہ کہیں گے مفعول ہے. علمناہ علما، ہم نے اس کو سکھایا تھا ایک علم، من لدنا اپنی طرف سے. لفظوں کی تقدیم و تاخیر وہ عبارت میں ایک شعریت پیدا کرتی ہے. یہ کون صاحب تھے، کون بزرگ تھے؟ بعض نے کہا کوئی نبی تھے اسرائیل کے اور یا غیر اسرائیلی، کیونکہ رحمت دینا اور علمنا من لدنا وغیرہ، بعض کہتے ہیں کوئی بزرگ تھے، ولی تھے. بہرحال یہ قصے دو اس صورت میں بڑے عجیب و غریب آئے ہیں. اور پھر اس کو اگر دیکھیں کہ کہا گیا ہے کہ قرب قیامت کے فتنوں سے بچنے کے لیے اس صورت کو بار بار پڑھو، تو اس میں اولیاء پرستی پہ اس قصے کو جتنا بنیاد بنایا گیا ہے کہ علم غیب ہوتا ہے ان کو اور سب کچھ، اور چونکہ قرآن نے ایک آدمی کا ذکر کیا، لہذا ہر آدمی کو جو مر گیا اور جس کی قبر پہ جھنڈا لگا دیا وہ اس کو یہ درجہ حاصل ہو گیا، یوں سمجھ لیا جاتا ہے. عیسائیوں کا غلبہ بھی ہے اس صورت میں، وہ بھی ذکر ہے. مادہ پرستی کا غلبہ ہے، وہ قصہ باغ والوں کا بھی آیا ہے. ذوالقرنین کا قصہ بھی ہسٹری کی عجیب چیز ہے. تو بہرحال یہ صورت کے لحاظ سے موجودہ زمانے میں ہدایت کا کام دے سکتی ہے، بزرگوں نے لکھا ہے اس کے ضمن میں. تو یہ بہرحال یہ کہ وہ خضر تھے، اور خضر کے بارے میں جو مشہور ہے کہ وہ زندہ ہیں اور پیر دیول شریف کو ہر جگہ ملتے پھرتے ہیں، اور بلکہ یہاں بعض نے تو یہ جو یہی قبر پرستی ہم تو انہیں کہیں خضری طریقہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر انہیں مل گئے اور ولی بن گیا. واللہ عالم دیہات میں عجیب و غریب روایتیں ہیں. مجھے یاد ہے گاؤں میں ایک دفعہ کسی عورت نے، پتہ نہیں اس نے کہاں سے سنا ہوا تھا، میں نے تو اس سے پہلی دفعہ سنا، کہنے لگی کہ تمہاری حضرت خضر سے کب ملاقات ہوئی تھی. اور تجھ میں کس نے کہا ہے کہ خضر سے میری ملاقات ہوئی تھی، مجھے تو کوئی پتہ نہیں. کہنے لگے تو تم حافظ کیسے بن گئے؟ کہا اس کا اس سے کیا تعلق؟ وہ دیکھیے کوئی بات اس نے سنی ہوگی کہ حافظ وہی بنتا ہے جس کی خضر سے ملاقات. میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. اس نے کہا نہیں، پھر وہ آدمی کی شکل میں آئے ہوں گے، تمہیں پتا نہیں چلا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خضر کے ملاقات کے بغیر حافظ بن گئے. پتہ نہیں کیا کیا ممکن ہے. بنی اسرائیل کے کسی بزرگ یا پیغمبر کا نام خضر یا ایسا لگ، کیونکہ خضر کے میں نے تو ہرا نخرج و خدرن نخرج میں نے پڑھا ہے آپ نے، اخرجنا میں نو خدرن نخرج میں نو حب محمد، تو خضر کہتے ہیں ہری جگہ. اب ان کو خضر یا خضر جو اصل لفظ عربی ہے جس کو ہم نے خضر بنا لیا، وہ کیوں کہتے ہیں؟ پھر اس کی بھی وہ کہتے ہیں کہ جہاں وہ پاؤں رکھے وہاں فوراً گھاس ہو جاتا ہے. اور ان کو دریاؤں کا دیوتا ہمارے ہاں پنجابی میں سمجھا جاتا ہے. یہ روایتیں کہاں سے آئی ہیں؟ کیا یہودیوں کے ہاں سے آئی ہیں؟ کیا ان کا وہ ایلیا جو ہے اس کے بارے میں ان کے کچھ اس طرح کے ہیں روایتیں؟ یہ وہی خضر بنا لیا گیا ہے؟ کچھ پتہ نہیں چلتا. ایک حدیث کہیں پڑی تھی، وہ بھی مشارق الانوار کی تھی، کہ اس میں خضر کا نام آتا ہے. میں نہیں کہہ سکتا اس حدیث کی روایت کی حیثیت کیا ہے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں لفظ تھا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ صبر کرتے تو خضر سے ہم اور بھی کچھ باتیں سیکھتے. وہ تین باتوں کا تو یہاں ذکر آ رہا ہے نا، اس میں لفظ خضر آیا ہے غالباً. مدت ہوئی ہے یہ، کہیں 45 سال پہلے کہیں پڑا ہوگا میرا خیال ہے، آگے پیچھے کا مجھے کچھ نہیں پتا کہ کیا تھا کیا نہیں تھا. بہرحال یہ خضر کے متعلق عام روایت ہے، کوئی نیک آدمی تھا قرآن کریم اتنا ضرور بتاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص علم دیا تھا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام بھی گویا کہ ان کے بارے میں حیران ہوتے ہیں. اسی سے پھر وہ شریعت اور طریقت کے آپس میں جو ہے تضاد بھی اور ان کی آپس میں مطابقت بھی، وہ ساری بہت سی باتیں عجیب اس قصے میں آ جاتی ہیں. اللہ میاں کو کیا ضرورت تھی اس قصے کے بیان کرنے کی؟ کوئی بڑی حکمت ہی ہے اور کسی گمراہیوں سے بچانے کے لیے بھی ہے اور گمراہ کرنے کے لیے بھی ہے، دونوں طرح سے یہ دو دھاری تلوار ہے. تو اس شخص سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حل اتبعک، کہ کیا میں تیرے پیچھے چلوں، یعنی مجھے اجازت ہے کہ میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں. یہ میں نے اتبعک، یہاں اتبع اتبعک یہ نہیں میں نے کہ تو مجھے حکم دے اور میں اس پہ عمل. کنہوں نے لکھا؟ مجھے اتنا تو یاد پڑتا ہے، بہت مدت کی بات ہے، اور ہمارے اس وقت تو میں میرے خیال میں میٹرک پاس بھی نہیں ہوں گا یا زیادہ زیادہ اتنا ہی ہوں گا. تو ہمارے گاؤں کے جو مولوی صاحب تھے پہلے، وہ خاندان اچھا علم والا تھا، میں نے دیکھا کہ ان کے گھروں میں، اب تو وہ بالکل جاہل سے ہی ہو گئے، کہ مثنوی مولانا روم کا پورا ایڈیشن تھا. تو ایک کتاب تھی مشارق الانوار، شاید صنعانی یا سمغانی یا کچھ ایسا مصنف کا نام بھی ہے، سیاستہ میں سے تو نہیں ہے، بات کا مجموعہ ہے. اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہیں پڑتا ہے، اور لفظ بھی یہ تھے کہ اگر موسیٰ صبر کرتے تو خضر ہمیں اور بھی بہت سی باتیں بتاتے. اس طرح سے خضر کا لفظ حدیث میں آیا، ممکن ہے اور حدیثوں میں بھی آیا ہو، ایک کا تو میرے ذہن میں ہے.
تو
دیکھیے عربی لفظ تو خضرون ہے، خضر نہیں ہے، خضر کا معنی ہے سرسبز، تو پھر ہماری زبان میں خضر بن گیا ہے، جیسے مسلمان مسلم کو کہہ دیتے. بہرحال یہ دریا کے دیوتا کی حیثیت سے ہمارے ہاں، شاید ہندوؤں نے جیسے ہر چیز کے دیوتا بنا رکھے تھے نا، ہمارے دیہات میں بعض تصورات عجیب و غریب ہیں کہ چوروں کا بھی ایک پیر ہے، پتہ نہیں اس کا کیا نام کہتے ہیں، کہ جب چور چوری پہ نکلتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اے فلانے پیر ہے، سدھ کرے، یعنی وہ چوروں کا بھی ایک پیر ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ مچھلیاں ہم پکڑنے جاتے تھے دریا کے کنارے، کبھی کبھی آٹھ دس آدمی بارہ گاؤں کے مل گئے، سارا دن مچھلیاں پکڑتے رہے، تو وہاں ان میں سے بعض اس کا نام لیتے تھے، کہتے تھے وہ مچھلیوں کا پیر ہے. تو ہر جگہ یہ پیٹرن سینٹ کا تصور جو عیسائیوں میں ہے نا، بالکل اس طرح کا مسلمانوں میں آ گیا. بلکہ یہ بھی ہے کہ ہر گاؤں کا ایک پیٹرن سینٹ ہوتا ہے. آپ عموماً دیکھیں گے مسلمانوں کے گاؤں کے ساتھ کوئی نہ کوئی مزار ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ اس گاؤں کا پیٹرن سینٹ یہ ہے. خود ہمارے گاؤں کے ساتھ جلود میں ایک چھوٹا سا قبرستان ہے، وہاں چونکہ پانی آتا تھا، عام مردے تو نہیں دفن کرتے تھے، بچے کو مرے تو وہ وہاں دفن کر دیتے تھے، کیونکہ قبرستان تین چار پانچ میل دور بن جاتا ہے، چار میل، تو وہ میاں لنگر کہلاتا ہے اس کو. وہ لوگ گاؤں والے یہی کہتے ہیں کہ ادھر سے تو گاؤں میں کوئی چور آ ہی نہیں نہ سکتا، واللہ اعلم. تو پیٹرن سینٹ والے تصور جو ہے نا خضر کے ساتھ ہے. ہمارے ہاں جب بھی دریا کا کٹاؤ شروع ہو، ڈھا جنہوں اسی کہنے ہیں پنجابی میں، ایروین، یعنی دریا اپنا کنارہ کاٹنا شروع کر دیتا اور بڑی زمینیں برباد کرتا، تو پھر وہ حضرت خواجہ خضر کے وہ جو ہے نا وہ اس کی نیاز وغیرہ دیتے. تو پانیوں کا دیوتا، یہاں ایک دو گجر سے میں نے بات کی، میں نے کہا یار میں نے بھی گائے بھینس رکھی ہے 20 سال، یہ تم 4 روپے سیر دودھ کیسے دے سکتے ہو، یہ تو نہیں بنتا. تو اس نے کہا جی جو ہم کرتے ہیں وہ آپ نہیں کریں گے. اچھا تو پاس کھڑے، میں نے اسے پوچھا بتاؤ تو وہ کون سا ہنر ہے، تو پاس ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا جی ان کی مدر حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں، یعنی گجروں کی، پانی ڈالتے ہیں نا تو پانی کا دیوتا ہے نا، تو اس نے کہا خضر خضر ان کی مدد کرتے ہیں، آپ کی وہ نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے وہ بنا لیا گیا. چلیے یہ انہوں نے لکھی تفسیر ہے لیکن نام قرآن مجید لکھا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، صدق الله العظيم. اس شخص سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا هل اتبعك، کیا میں تیری پیروی کروں، تیرے پیچھے رہوں، یا ساتھ رہوں، کا یا مانا ہے ایسا جیسے کہانی سے بنتا ہے. یہ نہیں مانا تھا کہ نبی نے اس کا اتباع کرنا تھا، بلکہ اپنے لغوی سینس میں ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں، تیرے پیچھے پیچھے رہوں جہاں تو جائے. اس بات پر کہ علا ان، یہ محاورہ ایک طرح سے یاد رکھیے، معاہدے میں، بیعت میں، میں یہ عہد کرتا ہوں اس بات کا، کہ وہاں بھی آئے گا عہد علی ان، با یا علی ان، اس نے اس بات پر بیعت کی. تو یہاں ہے علی ان، اس بات پر آگے پھر صدر ان کے بعد مضارع آئے گا ان تعلمنے یا پھر علا کے بعد سیدھا مصدر آ سکتا ہے پھر ان کی ضرورت نہیں رہتی. تعلمنی یعنی تعلمنی کہ تو مجھے سکھائے گا, یہ گر گئی ہے نون وقایہ موجود ہے, نون وقایہ اصل میں گر گیا سارا یہ سمجھ. مما علمتا اس چیز میں سے جو کہ تجھ کو سکھایا گیا, روشدن راہ یابی یا ہدایت میں سے, روشدن علمتا کا مفعول نہیں ہے, بنتا تو ہے اگر گرامر میں لیں کہ جو ہدایت میں سے تجھ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے مجھے سکھا, لیکن اصل میں یہ ہے الا ان تعلمنے روشدن مما علمتا, کہ تعلمنے کا مفعول دوسرا یہ بن سکتا ہے, زیادہ بہتر ہے. ویسے آپ دیکھیں ترکیب میں اس طرح سے ترجمے میں معمولی سا فرق پڑ جاتا ہے, تو مجھے سکھائے تعلمنی روشدن, تو مجھے سکھائے ہدایت, مما علمتا جو کہ تو سکھایا گیا اس میں سے. اور اگر روشدن کو علمتا کہیں تو پھر وہ ناوی کہتے ہیں کہ علمتا تعلیمن ہونا چاہیے تھا مما علمتا. ویسے علما کا دوسرا مفعول بھی ہو سکتا ہے روشدن, یعنی علما انتا روشدن, جو روشد تجھے سکھایا گیا اس میں سے مجھے سکھا, یا مجھے وہ روشد سکھا جو کہ اس میں سے ہے جو تیری تعلیم ہے, اپنے سکھائے ہوئے میں سے مجھے روشد سکھا. لغوی میں نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن یہاں اب تب کا میں نے اس کی شریعت کی پیروی تو مراد نہیں نا, میں تیرے ساتھ رہوں گا شاگرد بننا چاہتا ہوں, اس طرح سے اتباع کا معنی ہے نا, پورے اتباع کا معنی ہے. جیسے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے مثلا فتبعونی, تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے تو پوری سنت اور پورے احکام کی پیروی کرنا. ڈکشنری معنی تو پیچھے پیچھے چلنا ہی ہوتا ہے نا اس کا, تو کہیں لوگ بھی معنی لگ جاتا ہے. قال انک لن تستطیع ما یا صبرا, یہ بھی عبارت یہ ہوگی انک لن تستطیع صبرا معیا, تو نہیں استطاعت رکھے گا صبر کی میرے ساتھ. استطاع کا اگر ہم اردو ترجمہ کر لینا استطاعت رکھنا, تو پھر مفعول ہم ڈائریکٹ اردو میں بھی لا سکتے ہیں, تو استطاعت نہیں رکھے گا صبر کی, اور یا تو نہیں کر سکے گا صبر میرے ساتھ. صبرن لن تستطیع کا مفعول ہے, اور دیکھیں کافیے کے لحاظ سے مفعول کو آگے پیچھے لے جا کر وہ پورا اس کا جو ہے وزن وغیرہ وہی آ رہے ہیں. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, اور بھلا تو کیسے صبر کر سکتا ہے یا کرے گا اس چیز پر, علا ما اس چیز پر جو کہ لم تحط تو نے نہیں گھیرا بھی اس کو, احاطہ میں نے گھیرے میں لے لینا, لم تحط بھی جس کو تو نے گھیرے میں نہیں لیا, ہی کی ضمیر ما کی ضمیر عائد ہے, تو اس چیز پر کیسے صبر کرے گا جس کو تو نے گھیرے میں نہیں لیا, خبرن بلحاظ واقفیت یا آگاہی کے, خبر سے ہی خبر میں نے دانش آگاہی جو ہے یعنی اچھی اکوئنٹنس اچھا علم کے معنی میں آتا ہے, جیسے خبرت بھی استعمال ہوتا ہے خبرن بھی, یعنی اس کے بارے میں تجھے ابھی کوئی پوری دانائی نہ ہو جانتا نہ ہو یعنی ٹھیک طرح سے, تو پھر اس پہ آدمی بے صبری ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہاں بھی دیکھیے کیف تصبرو, نہیں یہاں تصبرو کے بعد یہ جو خبرن آیا ہے نا یہ توحید بہی کی تمیز ہے, جس کو تو نے گھیرے میں نہیں لیا بلحاظ دانش کے, یہاں مفعول بہی نہیں ہے. تستطیع میں مفعول صبرن ہو سکتا تھا اور روشدن بھی مفعول بہی ہو سکتا ہے بلکہ ہے ہی. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرن, اس نے کہا ان قریب تو مجھے پائے گا اللہ نے چاہا تو صابر. ستجدنی پہلا مفعول نی, دوسرا صابرن, تو مجھے پائے گا صبر کرنے والا ان شاء اللہ. ولا اعصی لک امرن, یعنی ولا اعصی امرن لک, اور میں نہیں خلاف ورزی کروں گا کسی تیرے حکم کی, امرکا کی بجائے تیرے حکم کی امرن لک, تیرے کسی حکم کی, یا بعد میں لانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ لک لگائے, کیونکہ یوں تو کہہ سکتے تھے ولا اعصی امرکا, لیکن امرن اگر لگانا ہے پیچھے تو پھر لک لگانا پڑے گا, ولا اعصی لک امرن, اور یوں بھی ہو سکتا تھا ولا اعصی کفی امرن, لیکن نہیں امرن عاصی کا مفعول ہی ہے، میں کوئی حکم جو ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا جو تیرا ہوگا، تیری طرف سے آئے گا، حکم کے معنی بھی ہو سکتے ہیں، معاملہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی معاملہ جو تیرا ہوگا اس میں میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، کہنے لگے کہ بس اگر پھر تو میری پیروی کرتا ہی ہے، میرے ساتھ چلتا ہی ہے پیچھے، اتبعتني ماضی کے ساتھ، فلا تسألني بس مجھ سے نہ پوچھ، یہ دونوں نی نون وقایا ہے، عن شيء کسی چیز کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، حتی احدث لك منه ذکرا، یہاں تک کہ میں خود وجود میں لے آؤں تیرے لیے اس میں سے کچھ بیان. یوں بنتا لفظی ترجمہ، احدث یحدث کو بیان ہوتا ہے نئی بات نکالنا، وجود میں لے آنا، پیدا کر دینا، لفظی معنی اس کا احدث یحدث کا بات کرنا نہیں ہوتا، لفظی معنی احداث یا بدعت وغیرہ کے لیے بھی آتا ہے نا یہی لفظ، تو احدث کا معنی ہوتا ہے نئی چیز وجود میں لے آنا، یعنی کوئی نئی بات پیدا کرنا جو کہ پہلے معلوم نہ ہو یا نہ جانتے ہوں لوگ، اس کے بارے میں آتا ہے احداث. تو احدث ذکرن منہ لاکا، یوں بنے گی عبارت، جب تک کہ میں نکال کے نہ لاؤں کچھ بیان، منہ اس چیز کا، ہو کی ضمیر شے کے لیے، لاکا تیرے لیے، جب تک کہ میں نکال کے نہ لاؤں کچھ ذکر یا بیان اس چیز میں سے تیرے لیے، یعنی با محاورہ ترجمہ تو پھر یہی بنے گا کہ جب تک میں اس کی خود نہ تجھے کوئی بات کروں. اردو میں کیا کیا انہوں نے، زیادہ زیادہ لفظی کرنے والوں نے کیا کیا،
ذکر کرنا، آگاہ کرنا،
نہیں وہ احدث یحدث ذکرن کے میں نے آگاہ کرنا بنے گا، ہاں شروع کرنا ٹھیک ہے، پورے ترجمہ کیا کیا یہ لفظی ہے
تک.
ٹھیک ہے، یعنی احدث یحدث میں نے ہوتا ہے نا نئے سرے سے شروع کرنا، اس میں نئے سرے کا مفہوم ضرور ہوتا ہے حدیث کے لفظ میں، تو اس طرح سے یعنی میں خود شروع کروں تیری پہل کے بغیر، یہ معنی احداث کا، اس کا بیان کچھ تو اس وقت تک تو نہ پوچھنا. فن قلا کا، پس وہ دونوں چلتے گئے، ان قلا کا یان پالے کو چلا، یعنی یہ ذہب بابا میں نے گیا کہ تو نہیں، مشا یمشی میں نے بھی پیدل چلنا ہوتا ہے، ان طلاق میں شاید آزادی سے چلنے کا مفہوم زیادہ ہے کچھ، یعنی بے روک و ٹوک چلے گئے، یہ شاید معنی ہے کہ چپ رہے دونوں اور چلتے گئے، شاید وہ چپ رہے کے چلنے والا مفہوم اس میں بنتا ہے، کیونکہ ان طلاق کے معنی رواں ہو جانا، بس وہ دونوں رواں ہوئے. حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے، فی سفینہ تن، نہیں کوئی خاص سفینہ تھا جس کی کہانی میں ذکر ہو رہا ہے، کشتی میں سوار ہوئے، تو خرقہا، اس نے آدمی نے پھاڑ دیا اس کو، خرقہا وہ ساتھی ہے آپ کا، ہا کی ضمیر سفینہ کی، دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو اس آدمی نے پھاڑ دیا کشتی کو، اس کو یعنی کوئی تختہ وختہ نکال دیا ہوگا، خرقہ کا معنی پر یہی بنتا ہے، شگاف کیا کیا انہوں نے، خارق یا خرق کو اسی سے خارق معجزے کو کہتے ہیں، لفظی میں نہ پھاڑنا ہی ہوتا ہے. قال اخرقتها، یہ استفہامیہ ہے، کیا تو نے اس کو پھاڑ دیا، اس میں شگاف کر دیا یعنی کشتی کو، لتغرق اہلها، تاکہ تو اس کے رہنے والوں کو دبو دے، لے یہ اخرقتها لتغرق، لام تعلیل بھی ہو سکتا ہے اور ایک طرح کا انکار بھی ہے اس میں کہ تو نے یہ کیا کیا، غلط کیا ہے اس کے لیے، اس وجہ سے پھاڑا ہے، یعنی پھاڑا ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ لتغرق اہلہا، تاکہ تو اس کے اہلہا اس والے یعنی کشتی والوں کو ڈبو دے. لقد جئت شیئاً امرا، تو ایک بہت بڑی چیز کے پاس آیا، لفظی ترجمہ تو یوں ہے، لقد جئت شیئاً امرن، امر میں نے بڑی بات کے معنی میں آتا ہے، مادہ وہی لیکن الف کی زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو یعنی بلحاظ نتائج وغیرہ بہت بڑی بات ہو یا اہم ہو، سیریس ہو، تو لقد جئت شیئاً امرا، شیئاً امرا جئت کا مفعول ہے، تو آیا شیئاً امرا کے پاس، یعنی تو نے کیا، کیونکہ اتا اور جا کا ان معنوں میں کیا کا معنی بھی ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے پڑھا تھا فرحوا بما اتوا، تو جو کرتے ہیں اس پہ خوش ہوتے ہیں. تو عطا کہ میں نے ایک بنتے ہیں اس نے وہ کام کیا, اس صورت میں اس کے ساتھ بے نہیں آتا. ویسے عطا ہو وہ اس آدمی کے پاس آیا, یہ معنی بھی ہوتا ہے. اور عطا قضا و قضا اس نے یہ کام کیا, یہاں کیا کے معنوں میں ہے, آوردہ کے معنوں میں نہیں ہے, کیونکہ بے نہیں لگا ہوا. یہ تب شاہی نمر نہیں کہا, اگرچہ شاہ صاحب نے بھی ترجمہ یہی کر دیا, تو لایا ایک بڑی عظیم چیز. لایا کا معنی بنتا نہیں ہے, تو نے کیا ایک بڑا عجیب یا عظیم کام. کیا کیا کسی نے ترجمہ جی تھا کی کا ترجمہ
ایک چیز انوکھی,
اس لیے کہ لایا تو تب ہوتا بے ہوتا تو, اور جا اور عطا بالکل ہم مانا ہے, بے کے سلے کے لحاظ سے بھی, بے کے بغیر بھی. مثلا عطا ہو وہ اس کے پاس آیا, یا جا ہو وہی معنی ہوتا ہے, عطا بے قضا اور جا بے قضا. اس طرح سے کرنا کے بھی دونوں کا معنی ہے. تو نے کیا ایک بہت بڑا کام, یعنی جو غلطی کے لحاظ سے بڑا ہے یا نتائج کے لحاظ سے. قال الم اقل لک, کہا کیا میں نے تو اسے نہیں کہا تھا. الم استفہامیہ ہے, لم اقل میں نے نہیں کہا تھا تو اسے کہ انک لن تستطیع معی صبرا. دیکھیے چونکہ قال یقول ہے, درمیان فکرے میں انا کا آیا ہے, انا کا نہیں لائے. اگر کوئی اور فعل ہوتا تو پھر انا لگتا ہے. تو نہیں صبر کرے گا, لن تستطیع, تو ہرگز صبر نہیں کرے گا. پہلے ہی کہا تھا معی صبرن, میرے ساتھ صبر سے, یعنی لن تستطیع صبرن معی, میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا تو میرے ساتھ نہیں چل سکے گا. قال لا تو آخذنی, اس نے کہا مجھ پر گرفت نہ کر. آخذ یو آخذ یہ فاعل یفاعل, افعل سے نہیں ہے, افعل بھی ہو تو ماضی تو وہی بنے گا. آخذ یو خذ, مضارے سے فرق کا پتہ چلے گا. آخذ یو آخذ, تو میرا مواخذہ نہ کر, یوں کر لے اردو میں. وہ بعض ترجمے ویسے اس لحاظ سے اچھے ہوتے ہیں, مجھے وہ مرحوم فضل شاہ یاد آتے ہیں, صوفی تھے بہرحال لوگ, تو انہیں کچھ اور جو بھی سمجھتے تھے, لیکن اس کے یہ پالیسی بڑی اچھی تھی کہ ترجمہ قرآن میں اگر کوئی لفظ عربی کا اردو میں استعمال ہوتا ہے تو اسی کو استعمال کرنے دے. جیسے یہاں وہ ہوتے تو ترجمہ یہی کرتے کہ میرا مواخذہ نہ کر, یعنی وہی مواخذہ اردو میں استعمال تو ہوتا ہے تو اسی کو لے لیا. اچھا ہاں, یعنی جو الفاظ اردو پنجابی میں مستعمل ہیں قرآن کریم کے, تو ان کو اسی سے ترجمہ کریں, زیادہ بہتر ہے. بما نسیتو, اس چیز کی وجہ سے جو میں بھول گیا. نسیتو کے بعد گویا کہ ہو کی ضمیر نہیں لگائی آئے, بے سببیا ہے. اس چیز کی وجہ سے جو میں بھول گیا, ماں کو مصدریا مانے تو یعنی بے نسیانی, میرے بھول جانے پر گرفت, یا اس کی وجہ سے نہ گرفت کر. ولا ترہقنی من امری عسرن, ارح کا یرحق کا معنی تو ہوتا ہے کسی کے اوپر ڈھانپ دینا کسی کو, راہ کا یرحق کہ معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا. آیا تھا نا ولا یرحق وجوہہ مقاتر ولا ذلہ, نہیں ڈھانپے گا. تو پھر جب باب افعال میں آیا تو دوسرے کو ڈھانپ دینا, جیسے غشیہ اور اغشا تھا. لا ترہقنی, مجھ کو نہ ڈھانپ دے, عسرن یعنی عسر میرے اوپر نہ چڑھا دے, من امری میرے معاملے میں, یوں معنی بنے گا لفظی, میرے اوپر نہ پھینک دے عسرن تنگی یا سختی کو, من امری میرے معاملے کے بارے میں, مجھ پر نہ ڈال دے. یہ عسرن ترہقنی کا دوسرا مفعول ہے. وہاں سورہ یونس میں تو سلاسی میں استعمال ہوا ہے ترہ کو, راہ کا یا راہ کو, اور یہاں ہے باب افعال, وہی معنی مزید مفعول کا ہو گیا. مجھ پر نہ ڈھانپ دے, یعنی مجھ پر نہ ڈال دے عسر تنگی, من امری میرے معاملے میں. بمحاورہ ترجمہ تو پھر یہی ہوگا, مجھ پر تنگی نہ کر, شاید یہی کیا ہو کسی نے.
کیوں جی؟ مجھ پر مشکل نہ ڈالیے.
ٹھیک ہے, من امری کا ترجمہ پھر چھوڑ دے,
میرے معاملے میں
آگے کیا, مجھ پر تنگی نہ ڈالیے میرے معاملے میں. ٹھیک ہے,
نہ ڈال مجھ پر, میرا کام مشکل.
چلیے, عسر میں نے ویسے مشکل, میرا کام مشکل تو نہیں, نہ ڈال عسر میرے معاملے, نہ ڈال مجھ پر عسر میرے معاملے میں, ہے جی,
معاملے میں زیادہ سخت نہ
فرمائیے. ہاں, وہ با محاورہ مزید ترجمہ ہو گیا, ارحقہ عسرن, اس پر سخت گیری کی. فن قلا کا, پھر چلتے گئے آگے. حتی اذا لقیا غلامن, یہاں تک کہ ایک جگہ ایسا ہوا کہ دونوں نے ملاقات کی ایک چھوکرے سے, لفظی معنی تو یہی ہے, یعنی ملا انہیں دونوں کو, وہ ملے بلکہ ایک لڑکے سے, فقتلہ, پس اس نے اس کو قتل کر دیا, یعنی اس ساتھی نے. قال, اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اب یہ ضمیروں کا کہ کون سی کس کے لیے ہے, یہ جو قصے سے واقف ہے یا سمجھ کے قصے سے بھی واقف ہوتا چلا جائے گا, یوں ہی خواہ مخواہ کوئی الٹے تو اور بات ہے, یا کوئی الجھن بھی نہیں ایسی پیدا ہو رہی کہ بھائی پتہ نہ چلے, جیسے سورج یوسف میں تو ایک آدھ جگہ ہوتا تھا کہ یہ ضمیر کس کے لیے ہے. اقتلت نفسا, کیا تو نے ایک جان کو قتل کر دیا, زکیتن, پاکیزہ کو, یعنی مراد بے گناہ ہے, زکیہ زکایت سے پاک کیا ہوا, فعیل بمعنی مفعول ہے, یعنی جو کہ پاکیزہ تھا, بے گناہ کے معنوں میں کر لے, بغیر نفس, بغیر کسی نفس کے, یعنی اس نے کوئی قتل بھی نہیں کیا, تو گویا کہ جان کے بدلے جان کا اصول تو ہوتا ہے, لیکن یہ بغیر کسی نفس کے, اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی قصاص بھی نہیں ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو, تو نے کیسے قتل کیا. سوالیہ ہے, کیا تو نے یہ کر ڈالا, یعنی کیوں کیا. لقد جئت شیئا نکرا, تو بڑی ہی ناپسندیدہ اور مکروہ چیز کی تو نے, یہاں بھی وہی ہے, جئت, تو نے کی, شیئا نکرن, نکرن وہی منکر کے معنوں میں ہے, یعنی جانی پہچانی نہ ہو جو چیز, یا بری ہو, ناپسندیدہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے, انوکھی بھی ہو سکتا ہے, نکر, کیونکہ معنی تو وہی ہے نا, منکر مالا, اور اس میں بنیادی معنی کسی کو نہ پہچاننا, منکر, انکر, یونکر, یعنی کسی آدمی کو ریکگنائز نہ کر سکنا کہ یہ کون ہے, بنیادی معنی وہی ہے. تو یہ اس طالب لڑکے کے مار ڈالنے والی بات تھی. قال الم اقل لك, اب اس شخص نے کہا, میں نے کیا تو اسے نہیں کہا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا, وہی لفظ ریپیٹ ہو رہے ہیں, اور قصے میں بعض الفاظ کا ریپیٹ ہونا واقعی ایک وہ حسن بھی پیدا کر دیتا ہے ادبی بھی, بجائے سیدھی سمپل نیریشن لے چلنے کے. میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا. قال ان سألتک, اس نے کہا, دیکھیں فرق یوں بنتا ہے, اس چھوٹے سے یہاں ہے الم اقل لک, میں نے تو اسے کہا تھا, اور پہلے آیا ہے الم اقل انکل, الم اقل, یعنی کیا میں نے نہیں کہا تھا, وہاں لاکا نہیں ہے, اور اس میں کوئی فرق معنوں میں نہیں پڑتا, لیکن شاید عبارت کی جو ایک ویرائٹی پیدا ہو جاتی ہے اس سے. قال ان سألتک, ہاں حفظوں کے لیے سہولت, سہولتیں بھی ہوتی ہیں. اقل لک, قال ان سألتک عن شیء, کہنے لگا کہ اگر میں نے تو اس سے پوچھا کسی چیز کے بارے میں, یہاں ان کے بعد ماضی ہے اور اس لیے ہم ترجمہ حال میں کر سکتے ہیں یا مستقبل میں, اگر اب میں پوچھوں کسی چیز کے بارے میں تو اس سے, بعدہا, اس کے بعد, یعنی ہا سے مراد اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے, واقعہ یہ کوئی مؤنث لفظ, بہذا الواقعہ, فلا تصاحبنی, یا مرہ کا معنی بھی ہو سکتا ہے, بعد ہذا المرہ, مطلب یہ کہ کوئی مؤنث آپ لگا سکتے ہیں اس کے لیے ضمیر. فلا تصاحبنی, پس تو مجھ کو ساتھی نہ بنانا اپنا, صاحبہ یو صاحبو, کسی کا ساتھی ہونا بھی ہوتا ہے, صاحبہ ہو, اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے وہ اس کا ساتھی بن گیا, اور صاحبہ ہو معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے اس کو اپنا ساتھی بنا لیا, شاید باب مفعلہ کی وجہ سے ہی یہ دونوں معنی لگ سکتے ہیں حسب موقع, اصل تو معنی بنے گا نا, دونوں ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے, ان معنوں میں ساتھی بننا بھی, اس کا ساتھ دیا, اس کے ساتھ چلا, اور یا اس کو اس کا ساتھی بنایا, دونوں معنی یہاں بنے گا, ساتھی بننا. تو فلا تو صاحبنی, مجھ کو پھر تو ساتھی نہ بنانا, یعنی ساتھ نہ رکھنا. قد بلغتا, کیونکہ عبارت کے لحاظ سے یہ معنی غلط بنتا ہے کہ تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا, بلکہ یہی معنی بنتا ہے کہ تو مجھے پھر ساتھ نہ رکھنا, کیونکہ وہ شرط کے ساتھ چلایا تھا نا, صاحبہ کے اگرچہ معنی دونوں بنتے ہیں, فلا تو صاحبنی, تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا, کیا
کہا, اس کے بعد میں تجھ سے کچھ
پوچھوں
تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا,
بنتا تو یہ
مجھے
ساتھ نہ رکھنا, ٹھیک ہے, تو محمد رضا صاحب ترجمہ زبان تو ان کی اچھی ہے, لیکن وہ کہیں کہیں یوں بھی ہو جاتا ہے, پرویز اور ان میں یہ بھی دیکھا, وہ ہمارے ایک درخان کو کسی عورت نے چارپائی دی کہ وہ ڈھیلی تھی کہ اس کو ذرا کس دو اس کے پہیے, اور کہنے لگی بھائی اس طرح بنانا کہ بس اس طرح کسی اور دی منجی نہ ہو سکے. ٹھیک ہے بہن. شام کو لینے گئی تو اس نے تین پائے نیچے چوتھا اوپر لگایا ہوا. اس نے کہا یہ کیا کیا تھا؟ کہنے لگا تم نے جو کہا تھا کہ ایسی اور کسی کی نہ ہو تو پھر یہی صورت ہو سکتی تھی. کہیں کہیں یہ ایسا اور کسی کا نہ ہو یوں بھی کر لیتے. تو قد بلغت ملت النی عذرا, پھر تو پہنچ گیا. لفظی ترجمہ قد بلغت, تو پہنچ گیا. بلغت کا مفعول ہے عذرا, تو پہنچ گیا عذر کو. ملت النی میری طرف سے, یوں ہے اصل عبارت قد بلغت عذرا منی, تو پہنچ گیا ایک عذر تک میری طرف سے. پھر با محاورہ ترجمہ یعنی پھر میرے پاس کوئی عذر نہیں رہا جو میں تجھ کو بیان کروں, تو اپنے میرے عذر سے آگے گزر گیا یعنی پہنچ گیا. تو فانقلقا, پس دونوں رواں ہوئے. حتی اذا اتیا, یہاں تک کہ وہ دونوں آئے. اہل قریتن, اہل قریتن ایک بستی والوں کے پاس. یہاں اتا قریتن یا اتا اہل قریتن کے پاس آئے, یہاں کیا نہیں میں نے لانا بھی نہیں مانا. اتایاتی کا مصنع کا صیغہ ہے. وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے. اہلا یا مفعول ہو کر آیا. استطعما اہلہا, ان دونوں نے کھانا مانگا اس والوں سے یعنی اس بستی والوں سے. ہا کی ضمیر بستی کے لیے. یہاں اگر پہلا اہل نہ ہوتا تو بھی معنوں میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. دوبارہ اہل تاکید کے لیے کہہ لے, کہانی کا کوئی اس میں حسن پیدا ہوتا ہے. ورنہ یوں بھی ہو سکتا تھا اتیا اہل قریت استطعماہم, ان سے کھانا مانگا لیکن شاید عبارت میں وہ بات نہ پیدا ہوتی. بالکل وہ شاعری والی روانی برقرار رہتی ہے اس طرح کے قرآن کریم کے لفظوں کی چاہت سے. انہوں نے کھانا مانگا, استطعما یستطعم, کھانا طلب کیا یعنی کہا کہ ہمیں روٹی دو. فابوا ان یغیفوہما, پس انہوں نے قبول نہ کیا یعنی بستی والوں نے. اب اباؤ کی ضمیر جمع ہم اہل قریہ کے لیے آئی ہے, لفظ واحد معنی جمع. ان یضیفوہما, ضیف یضیف میں نے ضیافت کرنا مہمانی کرنا. یضیفو کی ضمیر جمع بستی والوں کے لیے ہے. انہوں نے قبول نہ کیا کہ مہمانی کریں وہ ہما ان دونوں کی. اب دیکھیے اگر ہوتا فاباؤ الا ان یضیفوہما تو میں نہ ہوتا, وہ کہتے کہ مہمانی کے بغیر تمہیں جانے ہی نہیں دیں گے. وہ ہے الا کا استعمال. انہوں نے انکار کیا کہ نہیں بھائی ہم تو نہیں مانیں گے, کھانا کھلا کے ہی چھوڑیں گے. اب وہ الا کے اڑنے سے دیکھیں اس چیز کا انکار ہو گیا. تو انہوں نے یہ بات قبول نہ کی کہ ان دونوں کی مہمانی کریں یعنی ان کو کھانا دیں مہمان کے طور پر. فوجدا فیہا جدارن, اب یہ واقعہ رات گزاری جس طرح سے انہوں نے یا کیا, بظاہر رات کا ذکر ہے نہیں لیکن کھانا جو مانگا ہے ممکن ہے دن کا ہی ہو. تو ہاں جی ہاں, ہمارے ہاں پنجابی میں اس کے لیے لفظ ہے, پتہ نہیں یہ تو لنچ ونچ کہتے ہیں. ہمارے ہاں لفظ ہے دوپرا. ایک تو ہوتا ہے رات کو ٹھہرنا. پنجابی میں بھی بعض لفظ بڑے عجیب ہیں میرے خیال میں, یہ ہمیں پنجابی والے بھی بعض لفظوں کو تو نہ سمجھ سکے. تو دوپرا کرنا یعنی صرف دوپہر کا کھانا وہاں کھانا, کیونکہ تھوڑی دیر آرام کرنا. دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا, ہم چھوٹے چھوٹے تھے کسی دوست کے گاؤں میں گئے تو والد صاحب نے وہاں دیہاتوں میں ہوتا ہے سکھایا ہوا تھا کہ کہیں دن نہ آ جا کسی جاٹ کے پاس چلے جاؤ, کرنے لگ میں دوپہر کرنا بھائی لاؤ کھانا دوپہر کا. وہاں منت تو مدد کی ضرورت نہیں ہوتی. وہاں تو اب زمانہ بدل گیا, وہاں تو رات کا رہنا یا دن کا اس طرح ہوتا تھا کہ اگر یہ نہیں کرے گا تو اس کی اپنی بےزتی ہوگی, اس طرح سمجھتے تھے لوگ. تو انہوں نے نہ کھلایا. فوجدا فیہا, ان دونوں نے پایا اس بستی میں, ہا کی ضمیر بستی کے لیے, اس بستی میں پایا. جدارن ایک دیوار کو. یرید ان ینقض, وہ ارادہ کرتی تھی کہ گر جائے. انقض ینقض, پرندے کا نیچے گرنا بھی مراد ہوتا ہے, پھڑ پھڑا کر گرنا. اور دیوار کے لیے یہاں ہدم یا دمو کے معنی میں ہی آیا ہے. قاف باب دعاد ہی اس کا مادہ ہے. قضا شاید کسی اور باب سے قرآن کریم میں آیا ہے, میرا خیال میں ذہن میں نہیں آ رہا. ان ینقضا کہ وہ ٹوٹ جائے. اب یہاں بحث چلا دی کہ دیوار کہاں ارادہ کرتی ہے, وہ کون سی عاقل تھی. سیدھی بات محاورے کی ہے,
ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یہ تو گرائی چاہتی ہے، دیوار نے چاہنا یا نہ چاہنا کیا ہوتا ہے، سیدھی بات ہے کہ محاورہ ہے. تو اس طرح سے بات محاورے کی تھی، لیکن خامخواہ کی کلامی بحث چلا دی کہ دیوار کے ساتھ ارادے کا بیان کرنے کا کیا مطلب ہے، حالانکہ لغت کی بات تھی. تو دیوار گرائی چاہتی تھی، یعنی قریب تھی کہ گر جائے. فاقامہ، اس نے اس کو کھڑا کر دیا. یہ جو ہے نا مقامدی صاحب کو شاید اس میں یہ معنی بھی مل جائے کہ گرائی چاہتی تھی، گری ہوئی کو تو نہیں کھڑا کیا تھا نا، تھوپ دیا تھا اور گارا تھا کہ گرے نے، گرنے سے بچا لیا. بہرحال اقامت کا ایک معنی تو بنتا تو ہے نا یہ بھی. یہاں فاقامہ، اس نے اس کو کھڑا کر دیا، یعنی گرنے سے بچا لی، کو مرمت مرمت کر دی ہوگی، کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ گری ہوئی دیوار تھی، گرائی چاہتی تھی. اور اب کچی دیواروں کا یہی ہوتا ہے گاؤں وغیرہ میں عموماً، تو نیچے سے کھوکھلی سی ہو جاتی ہے، اوپر اور گارا تھوپ دو پھر دو سال گزر جاتے ہیں. کرامت، اب یہ خواہ مخواہ کہ میں نے گھسوڑنے والی بات ہے، مبارک لگا یہ ہے. بہرحال قرآن کریم کا لفظی ترجمہ آتا ہو تو شاید کچھ نہ کچھ ہدایت کی امید ہو سکتی ہے اتنے سے بھی. فاقامہ، اس نے اس کو کھڑا کر دیا. شاہ صاحب نے کیا، راست ساست آرا، اس کو سیدھا کر دیا، یعنی ٹھیک کر دیا، درست کر دیا. قال لو شئت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تو چاہتا، کہ املا بڑی عجیب ہے، حالانکہ اتخذتا میں لام الف لا لکھنا چاہیے تھا، پڑھا تو نہ جاتا، الف وصل کا ہوتا لیکن لکھا تو جاتا. لتخذو ہو سبیلا وغیرہ میں ہر جگہ آپ دیکھیں گے لام کے بعد الف لکھا ہوتا ہے، وَإِذَا لَتَّخَذُوا خَلِيلًا وغیرہ میں. تو یہاں کیا بات ہے کہ یہاں پڑھنا اسی طرح سے ہے، لیکن تو اس کی کوئی ایک قرات لتخذتا بھی ہے اور تے خے زال مادہ بھی ہے اور اس کا بھی معنی وہی بنتا ہے. لتخذتا یعنی جیسے چاقو کاچو والی بات ہے، بعض عرب پڑھتے ہوں گے اخذتا یا تخذتا، تو اس چونکہ قرات میں یہ آیا ہے، بلکہ اور دوسرے یہ لتخذتا معنی تو وہی ہے، تو اس کو لکھے ہی اس طرح گیا کہ تاکہ دونوں قراتیں کے مطابق ہی ہو جائے. اور یوں پھر وہ پڑھتے ہیں لتخذتا، پھر وہ تے کی شد نہیں پڑھتے، اگر اس طرح سے پڑھے نا تو پھر تخذا یا تاخذہ ہوگا، تو پھر بنے گا لتخذتا. پتہ نہیں کس کی قرات ہے یہ، لیکن ہے صحیح. اور یہ لفظ خاص طور پر یہاں اس طرح اسی لیے لکھا گیا ہے. اور اگر لتخذتا پڑھے تو تلفظ کے لحاظ سے بالکل درست ہے، گویا کہ الف حمزہ وصل جیسے اور بعض جگہوں پہ گرا دیتے ہیں، جیسے بسم اللہ میں یہاں بھی گرا دیا، میں نے وہی اتخاذہ کا بھی بنا، اور اگر تخذتا ہے تو میں نے پھر بھی وہی ہے. تو لتخذتا، لتخذتا اجرن علیہ، تو لے لیتا کچھ محنت، کچھ اجرت اس پر، یعنی دیوار پر، کیونکہ دیوار مذکر ہے، یا اس عمل پر، اپنے کام پر، ہے کی ضمیر کام کے لیے بھی ہو سکتی ہے. تو مفت کا کام کر دیا ان کو جنہوں نے روٹی بھی نہیں دی ہمیں. قال ھذا فراق بینی و بینک، کہا یہ ہے اب جدائی میرے اور تیرے درمیان. ھذا یعنی اب یہ وقت ہے یا یہ موقع ہے، ان معنوں میں آیا یہ ہے اب جدائی میرے اور تیرے درمیان، یعنی جدائی کا وقت ہے، اب ہم جدا ہوتے ہیں. ہاں لمٹ ہو گئی. فراق، فارق یو فارق فراقن باب مفعلہ سے ہے، اور شاید ثلاثی کا مصدر بھی ہو تو بھی ہو سکتا ہے. لیکن انہیں اس سے غرض نہیں، وہ کہتے دیکھو اولیاء اللہ کو زیادہ دیا ہے، یہ نا استدلال تو ہو سکتا ہے نا. موسیٰ جیسے شخص کو وہ علم نہیں تھا جو ایک ولی اللہ کو تھا، تو بات تو بنتی ہے نا. ہاں
جی
ہاں جی، ہاں
آپ چاہتے تو اسے اس کا موضع لے لیتے تاکہ کھانے کا کام چل نکلتا.
اچھا تاکہ ٹھیک ہے، وہ بھوکے جو رہے تھے تو تاکہ علم بات دینا. میں کہتا ہوں نبی کی سب سے بڑی رحمت ہے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ میں کہتا ہوں اگر نبی جھوٹا بھی ہو نا تب بھی اس نے کام کی بات کی ہے کہ آئندہ کسی کو پوجو ہی نہ مارنا، بس مجھ سے ختم کر دو کام. آئیڈیا تو بڑا ہے نا کہ کسی کو یہ سپر نیچرل پاور پہ تمہارے سر پہ سوار ہونے کی کوشش کرے، چھوڑ دو. یہ اگر آئیڈیا کسی جھوٹے آدمی نے بھی کیا ہو نا نعوذ باللہ، تب بھی میں کہتا ہوں کہ آئیڈیا کمال درجے کا ہے.
نبوت کو چھوڑ بھی دے تو بھی، ورنہ یہ بکوے تو ہر ایک آدمی کو جاہل کمراہ کرتے پھرتے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں آپ جو کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے. باقی رہ گئے اس، یہ چلا لیتے ہیں اوپر ہی رہنے دیں. تو دیکھیے انہوں نے تو یہ نتیجہ نکالا، دوسری طرف شریعت والوں نے کہا کہ بالکل جی نبی کا کام ہے کہ کوئی ولی کو بھی ٹوک دے. موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، انہوں نے دیکھا شریعت کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، انہوں نے ٹوکا، اور یہ ان کا فرض تھا اور ان کا حق تھا. ہاں اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اولیاء کی جی کرامات اور باطن کی بات، واللہ عالم یہ واقعہ کس حد تک درست ہے. کسی زمانے میں یہ پڑھا تھا میں حوالہ وغیرہ، تو اس زمانے میں ہم طالب علم تھے اور یوں ہی آوارہ گردی کا مطالعہ ہوتا تھا کہ کہانیاں پڑھتے چلے جاتے تھے. دکن میں جب گیا ہے اورنگزیب، مہم اس کی بڑی لمبی تھی، کئی برس لگے وہاں، تو کہتے ہیں کہ ہاں راستے میں کوئی سنسان قلعہ تھا شاید، یا اس میں بہت تھوڑی گریزن رہتی ہوگی یا کون سی جگہ تھی، بہرحال وہاں اس نے کیمپ کیا. تو اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں ایک قبر ہے اور صاحب قبر باہر چارپائی پہ اس کی میت ہے، اور وہ مدت سے باز پڑا ہے، لوگ اس کو دفن کرتے ہیں پھر وہ باہر نکل آتا ہے. تو اس کو یہ بتایا گیا، تو انہوں نے کہا میں دو تین دن کیمپ کروں گا اور دیکھوں گا. اس نے کہا قبر کھودو اور اسے دفن کرو، چارپائی شاید پاس ہی رہنے دی کے دیکھتے ہیں. دوسرے دن دیکھا قبر کھلی اور مردہ صاحب چارپائی پہ. بادشاہ نے دوسرے دن دفن کیا پھر، اور پھر وہ باہر. اس کے بعد اس نے اس پہ کوڑے برسائے 80 یا کچھ لاش پہ، کہا اس پہ حد جاری ہوگی، یہ غلط کام کر رہا ہے، اور کہا کہ اب میں تمہیں دفن کرتا ہوں، اب نکلنا، پھر تمہارے اوپر دوبارہ حد جاری ہوگی. تو پھر دفن کر کے دوسرے دن دیکھا وہ نہیں نکلا. خدا جانے وہ شیطان تھا کیا قصہ تھا، خدا جانے. بات بھی درست ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، غلط ہو، لیکن یہ کہ شریعت کا ہاتھ بالا تر ہونا چاہیے، یہی سے وہ شریعت طریقت. کیوں کہ شریعت ایک معلوم چیز ہے. آپ کہتے ہیں جی باطن ہے، باطن میں ہمیں کیا پتا کیا بھوس بھرا ہے یا نور بھرا ہے، اس کا ہمیں کیا پتا، خامخواہ گمراہ ہونے والی بات. شریعت ایک سیدھی ہدایت ہے، راستہ معلوم ہے، جو اس پہ چلتا ہے اس کو مانو. تو طریقت تو ایک پیچیدہ چیز ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہو آپ اپنے تجربے پہ مانے، ورنہ وہ سب فراڈ کا ذریعہ بن گیا. تو بات چلتی ہے قصے میں دونوں طرف. انہوں نے لیا کہ یہ تو اس میں وہ ہے، اور ادھر آتا ہے شریعت کا پہلو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غلط نہیں کیا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ، یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک صدر مملکت ہو، درجہ تو اس کا ہو، لیکن وہ کرکٹ دیکھتا ہو، کھیل نہ سکتا ہو، یا کوئی ضروری تو نہیں نا کہ اس لحاظ سے درجہ متعین کیا جائے. درجوں کے تو کئی فرق ہوتے ہیں، ایک علم کا درجہ ہے، ایک ایڈمنسٹریشن کا. تو درجہ تو اسی کا بلند رہے گا جو ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کے ماتحت ہو سکتا ہے اس سے زیادہ علم والا ہو. میرے لڑکے نے کوئی غلطی کی فوج میں، تو کوئی رپورٹ اس کے خلاف ہوئی، خیر ہو چلا گیا امریکہ. بعد میں ایک میجر جنرل صاحب ان سے ملا، تو انہوں نے کہا بھائی تمہارے لڑکے کی غلطی تھی ضرور، وہ ہم نے کچھ کر تو دیا، لیکن اسے سمجھا دینا، اور سمجھا یہ دینا بات وہی ہوئی تھی کہ فوج میں، عام سروس میں بھی، لیکن فوج میں خاص طور پر، یہ عین ممکن ہے کہ تمہارا جو افسر ہو وہ تم سے علم میں بھی کم ہو، عقل میں بھی کم ہو، اور تم اسے کہو یہ کیا ایڈیٹ افسر بن گیا، لیکن فوج میں افسر کی بات ماننی ہے چاہے کچھ ہو. اور ہمیں بھی اس قسم کی سچویشن سے واسطہ پڑا. تو یہ بات ہے، شریعت تو سیدھی بات ہے، اس کو تو ماننا ہے ہر ایک نے. باقی باطن کی خوبی ہم کیا جانیں. یہاں تو ایسی کہانیاں بنا لیتے ہیں کہ ایک آدمی مارا گیا جی، کسی مجذوب کو کوئی بات کر دی، اس نے بو کہا، اس کے سارے خاندان کا ستیاناش کر دی، یعنی اس بیچارے کو پتا بھی نہیں کہ میں نے کیا قصور کیا. ہاں جی یہ گویا کہ جس کو دیکھو اس طرح سے اس کے آگے سر جھکا لو، یہ تو پھر مٹی کے بتوں کے آگے سر جھکانے والی بات ہی ہے، اس طرح سے ہی جھکنا ہے. عقل کو اس میں سے نکال دیتے ہیں، پھر تو ساری ڈاگمیٹک اپروچ رہ جاتی ہے، ریزن اور ریشنلزم نکل جاتا ہے سارا، انسان اتنا بھی نہیں گرانا چاہیے. قال ھذا فراق بینی وبینک، اس نے کہا یہ تو اب ہے جدائی میرے اور تیرے درمیان. یہاں بھی فراق بیننا کی بجائے باقاعدہ بینی وبینک، کیونکہ بین کے ساتھ اصل تو دو ہی آتے ہیں نا، بین فلاں و بین فلاں. سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، میں تجھ کو ان قریب اب بتاؤں گا تعویل اس چیز کی. تعویل کے لفظ میں نے ہوتے ہیں آخری معنی یا مطلب یہاں کر لیں، جیسے خواب کی تعبیر کے لیے بھی تعویل کا لفظ آیا، یعنی آخری مطلب کیا ہے، اصل مطلب کیا ہے. یوں تعویل کا معنی تو بنتا ہے اصل مطلب. تو تو میں تجھ کو اصل مطلب سمجھاتا ہوں اس چیز کا. یہ تعویل کے بعد ما لم تصح پورا جملہ مضافلہ ہو گیا ہے اور بے کا صلہ نبا ینبیوں کے ساتھ آتا ہے. میں تجھ کو بتاتا ہوں ساری خبر ساری اصل بات اس چیز کی جس پر تو صبر نہیں کر سکا تھا. ما لم تستطع استطاع یستطیع لم کی وجہ سے لم تستطع صبرن علیہ عین کا تو دو عین جمع ہوئے تو شد ہو گئی نا, جس پر تو صبر نہ کر سکا تھا. اما سفینہ تو رہا وہ کشتی کا قصہ, اما آگے پھر فے آئے گا. فکانت لمساکینہ وہ تھی کچھ مسکینوں کی, فکانت لمساکینہ وہ تھی کچھ مسکینوں کے لیے یا کی, جیسے کہتے ہیں حاضل کتاب لی یہ کتاب میری ہے. یا ملون فی البحر جو کہ عمل کرتے تھے یا مزدوری کرتے تھے سمندر میں. مساکینہ نکرہ موصوفہ ہے اور یا ملون اس کی صفت فکر آیا ہے. فارت تو پس میں نے یہ چاہا یا ارادہ کیا ان اعیبہا کہ میں اس کو عیب لگا دوں. آبا یعیب عیب لگانا کسی چیز کو, عیب دھرنا بھی ہوتا ہے عیب دار کرنا عیب دار سمجھنا. تو آبا یعیب عیب تو غیر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, با یبیو کے طرز پہ آتا ہے. یہ باب افعال سے نہیں آتا, ثلاثی سے ہی اس کا معنی ہوتا ہے عیب دار سمجھنا یا عیب دار کرنا, کہ میں اس کو عیب دار کر دوں معیوب کروں. شاہ صاحب نے اسی لیے کیا ہے. وکان وراءہم اور تھا ان کے پیچھے ملکن ایک بادشاہ, پھر وہی نکرہ موصوفہ, یا خزو جو کہ پکڑ رہا تھا کل سفینتن ہر کشتی کو غصباً بلحاظ غصب کے, یعنی غصب کرتے ہوئے حال ہو گیا نا, بلحاظ کا تمیز کا تو نہیں ترجمہ بنتا, غصباً یعنی غاصباً مصدر اس طرح سے حال کے, ہر کشتی کو غصب کر رہا تھا. غصب میں ہوتا ہے یوں ہی چھین لینا بغیر کوئی پیسے ویسے اجرت مزدوری کمپنسیشن نہ دینا. تو کوئی ہوگا بادشاہ اس کو کشتیوں کی ضرورت ہوگی, کہیں بیگار لگا دی ہوگی کہ جو کشتی ملتی ہے وہ پکڑ لو, فوج کے لیے ضرورت ہوگی ہاں. آج ایسے بسیں پکڑ لیتے ہیں یہ سب کی, اور بسیں بھی اس طرح کہ جو بےچارے لاہور آ رہے ہوتے ہیں راوی سے کہا جاتا ہے سیدھی ہوائی اڈے مسافروں سمیت چلی جائے بس, وہ بےچارے خواہ مخواہ پھنس گئے کئی دفعہ یہاں ایسا ہوا. تو وہ پکڑ رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں, اب اس میں معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں تھوڑا سا عیب ڈال دیا, ایسی کشتی انہوں نے کنڈم کر کے چھوڑ دی ہوگی کہ یار یہ ہمارا کام نہیں دیتی, تو چلیے دو پھٹے ٹوٹے ہیں یہ مرمت کرا لیں گے ان کا کام چلتا رہے گا. وہ امل غلام ہوں اور جو وہ بچہ تھا, فکانا ابواہ مومنین اس کے ماں باپ اہل ایمان تھے, فخشینا ہمیں یہ ڈر پیدا ہوا تھا, ان یرہقہما طغیان و کفر, وہی یرہقہ پھر آیا کہ وہ ان پر ڈھانپ دیتا طغیان اور کفر, یعنی ان کے اوپر تھوپ دیتا طغیان اور نہیں یوں بھی یہ طغیان و کفرن بلحاظ طغیان اور کفر کے تمیز کے ساتھ معنی بھی بن سکتا ہے بہتر, اور یرہقہما ان دونوں کو پھر ان دونوں پر غالب آ جاتا, یوں مانا کر لیا شاہ صاحب نے, یعنی یورحقہ کا مفعول نہیں بنایا. ویسے ہو تو سکتا ہے کہ طغیان کفرن کو مفعول ہی بنا لے کہ وہ سرکشی اور کفر ان کے اوپر ڈال دیتا, یعنی اپنے کفر اور سرکشی سے انہیں تنگ کرتا.
یہ شک
ہاں ٹھیک ہے, انہیں وہ کوئی غائب کا علم انہیں ہوگا, میرا شک تو نہیں تھا, شک تو دنیاوی طور پر ہو سکتا ہے نا کہ آپ کسی کو دیکھیں اور کہیں جی یہ چوری کرنے جا رہا ہے, لہذا اس کا ہاتھ کاٹ تو میں نے دیکھا تھا دیوار کے پاس کھڑا تھا اور یہ چوری کرنا چاہتا تھا, یہ تو اس سے تو ہاتھ نہیں نہ کرتا, شریعت تو پھر الگ چیز ہے, یہاں تو بات شریعت کی نہیں ہو رہی. تو ان کو وہ تنگ کرتا, یہی سمجھیے کہ وہ بڑا طاغی اور کافر بنتا. فأردنا پس ہم نے یہ ارادہ کیا, ان یبدلہما ربہما کہ ان کا رب ان کے لیے بدل دے. اب اردنا کا یہاں انہوں نے کہا ہوگا کہ ولی اپنے ارادے سے کام کرتا ہے, ارادہ ہے ولی کا, تو اللہ میاں بھی قرآن میں بھی وہ باتیں لانے سے باز نہیں رہتا کہ کوئی تو گرے جہنم میں
ہے.
ہاں بس یہ اردنا یبدل ہما رب ہما,
اگر کوئی ولی کسی بچے کے ایسے حال پر مطلع ہو تو اس کو قتل جائز نہیں ہے.
بلکہ قتل کرے تو ولی کو قتل کرنا چاہیے. چلیے کچھ تو شریعت کو ماننا ہے نا. اب یہ قصہ بہرحال اس قصے نے بہت سے لوگوں کو پزل کیا. آپ مودودی صاحب کا پڑھے, انہوں نے وہ خضر کو خضر ہی نہیں مانا, کہا ہے وہ کوئی فرشتہ تھا یا کچھ تھا. اسی وجہ سے پھر سلائی صاحب نے کہا کہ اس کا نام خضر ہے. پرویز نے کہا کہ جی غلام وہ بڑا لڑکا تھا, ڈاکے مارنے لگا تھا. آج کل کا 10 سال کا لڑکا جیبیں کاٹتا ہے بڑی آسانی سے, اسے غلام ہی کہہ سکتے ہیں. تو وہ تو طوفان بڑھنے والا تھا, اس نے کئی وارداتیں کر لی تھیں. جیسے غامدی نے لکھا نا کہ وہ عورت چکلا چلاتی تھی, نعوذ باللہ, کیا ظالم کرتے. تو پرویز نے بھی کہا جی وہ لڑکا تو بالکل محلے والوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا اس نے, اور ڈاکے مارنے لگا تھا تو انہوں نے قتل کر دیا یوں ہی بلب. ہاں چھوٹا بچہ تو نہیں تھا, غلام کہہ تو سکتے ہیں نا 12-14 سال تک کے لڑکے کو بھی. تو اس وجہ سے یہ سارے اختلافات یوں پیدا ہوئے. فارادنا یبدلہما, ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ان دونوں کے لیے بدل دے. ربہما فائل ہے یبدلہ کا, یبدلہما, یبدلہ لہما بھی ہو سکتا تھا, اور یبدلہما ربہما ان دونوں کو بدل کے دے. یبدلہما, یبدلہ لہما کے معنی میں تقریباً آیا ہے, ان کا پروردگار خیرم منہ, یعنی یبدلہما خیرم منہ زکاتن. یہ یبدلہ کا دوسرا مفعول ہے, ایک چیز سے بدلا جاتا ہے نا, یہاں بے نہیں لگایا, براہ راست مفعول لگایا. خیرم منہ زکاتن, وہ جو کہ اس سے بہتر ہو بلحاظ زکات کے, وہ اقرب رحمہ اور زیادہ قریب ہو بلحاظ رحم کے. زکات میں نے پاکیزگی ہے, خیرم من ہو اس سے بہتر بلحاظ پاکیزگی کے. وہ اقرب من ہو رحمن, رحم وہی رحم سے نکلا ہے, یعنی جو رشتہ داری کا اور تعلق جو ہے نسبی یا جو اس کا خیال رکھنا, تو وہ اس سے زیادہ اقرب زیادہ قریب ہو بلحاظ رحم اس تعلق کو, یا رحمت کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں زیادہ کری, لیکن رحم معنی وہی ہے بیٹا فرما بردار ہونے کے لحاظ سے وہ زیادہ قریب ہو. وہ عمل جدار ہو, اور وہ جو دیوار تھی فکان علیہ غلامین, تو وہ دو لڑکوں کی تھی یتیمین جو کہ یتیم تھے. اب یہاں بھی غلام کا لفظ ہی آیا ہے, فی المدینہ تھے شہر میں جو رہتے تھے, یعنی وہ اسی شہر کے تھے. وکان تحتہ کنزن, اور اس کے نیچے ایک خزانہ تھا دیوار کے نیچے, یعنی ہو ضمیر دیوار کے لیے آئی ہے. کنز لہما, ان دونوں بچوں کا ایک خزانہ یا کچھ خزانہ. وکان ابوہما صالحا, اور ان دونوں کا باپ نیک تھا. تو اللہ نے کہا کہ فاراد رب کا, اب یہاں پھر وہ لفظ اس طرح سے آیا, فاراد رب کا, یہ صاف ظاہر ہے کہ اگر وہ انسان نیک تھا تو اس کا ارادہ وہ ایسا ہی ہوگا جیسے دیوار کے ارادے کا ذکر آیا. جب اللہ کے لیے ارادے کا ذکر ہے تو وہ کچھ اور معنی ہو جاتا ہے, جنہوں نے بحث کی اسی وجہ سے کی. تو یہ ارادہ جو اس کا اپنا ہے وہ تابع ارادہ الہی تھا, اور یہ ارادہ جو ہے فارادہ رب کا, تیرے پروردگار نے چاہا کہ ان یبلغا اشدہما, کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں. اشد کا لفظ پہلے آیا ہے دو دفعہ, وہ دونوں لڑکے یعنی اپنی جوانی کو بھرپور جوانی کو پہنچ جائیں. ویستخرجا کنزہما, ان کی وجہ سے, اور وہ نکالیں اپنا خزانہ. رحمتم میں رب کا نصب آئی ہے, برائے رحمت تیرے رب کی طرف سے, یعنی یہ کام جو کیا ہے وہ ازراہ رحمت کیا ہے تیرے پروردگار کی طرف سے, یوں نصب رحمتم کیا ہے. وما فعلته عن امری, سیدھی بات یہاں کر دی ہے سارے قصے میں جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے یا کچھ, کہ میں نے یہ اپنے حکم سے نہیں کیا. وما فعلته, میں نے یہ کام جو کیے ہیں, ہو کی ضمیر سارے کاموں کی طرف ہے, اپنی طرف سے نہیں کی. ذالک تعویل ما لم تستع علیہ صبرا, یہ تعویل ہے, آخری نتیجہ تیرے سامنے رکھ دیا ہے اس چیز کا جس پر تو صبر نہ کر سکا. اس میں دیکھیے استطاع یستطیعو میں بعض دفعہ تے غائب بھی کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ تے اور سین اور تے اور توے کے جو ہم مخرج لفظوں کے قریب قریب بنتا ہے, تو جیسے وزن کے لیے توڑ دیتے ہیں نا, یہاں کچھ اس طرح سے ہوا ہے. لیکن قرآن کریم میں اس وزن کو سینس کرنا چونکہ شعر نہیں ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر سیدھا شعر ہوتا تو وہاں تو ایک ایک حرکت سے وزن میں فرق پڑتا ہے, پتہ چل جاتا ہے. معلوم تستطیع, اور کوئی یہاں کہا ہے تستطیع, تو یہ تے اس طرح گری ہے جیسے تفاعل اور تفعیل میں بعض دفعہ گرتی ہے, معنی وہی رہتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذُلْقَرْنَيْنِ, اور وہ تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ بھی قصہ عجیب و غریب ہے, اور اس میں مفسرین خصوصاً مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑا, سب سے پہلے لمبی چوڑی چیز انہوں نے ہی لکھی تھی, اور داریوش کی تصویر انہوں نے دے دی تھی اپنی تفسیر میں پہلے ایڈیشن میں, تو جس پہ لے دے بھی خوب ہوئی تھی.
سر یہ جو آیا ہے اس کا غلام کا اور کی جگہ ایک ارادہ اللہ کا وہ ان سے بدل دے. یہاں انہوں نے اس میں مزاج لکھی ہے کہ ان ماں باپ کے یہاں پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی کہ جو ایک نبی سے پیائی گئی اور پھر اس سے ایک نبی ہوا جس سے ایک امت چلی.
خدا جانے اس کی اصل کیا ہے. دیکھیں اگر تو کوئی ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو پھر تو چلیے وہ معنی ہمیں اس کے وہ تو بائنڈنگ ہے ہمارے لیے, تو چلیے مرفوع نہ سے کسی درجے میں بھی ہو. لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ تفسیر میں جو روایات ہوتی ہیں نا قصے, ہمارے بزرگوں نے دو چیزوں میں تساہل کیا ہے, بلکہ سیرت تفسیر اور ترغیب و ترہیب ڈرانے برانے والے جو حدیث ہیں. اس میں امام احمد بن حنبل اور بہت سے لوگ ہیں وہ بعض کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اس میں اتنے کوئی چھانٹ پھٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, واقعہ یہ ہے نا. لیکن حقیقت یہ کہ واقعہ بھی بے احتیاطی سے بیان ہو تو نتائج لوگ پھر اس سے نکالتے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ کسی شریعت کے حکم یا اس کے عقیدے پر تو اثر انداز نہیں نہ ہو رہا, وہ بالواسطہ جا کے پھر اثر پڑتا ہے براہ راست تو نہ صحیح. تو یہ قصہ ہے اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ مادہ پرستی کے خلاف ہے کہ یہی دنیا نہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے, اس سے ورا بھی کوئی اور نظام بھی اللہ کا ہے. اس میں بعض بندوں کو بھی وہ علم دیتا اور فرشتوں پر ایمان تو خیر ہمارا ہے ہی, وہ اس کی وجہ سے بھی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ, اور وہ ذو القرنین کے بارے میں تو اسے پوچھتے ہیں. قرنین کا یہاں دو زمانے بھی معنی ہوتا ہے, دو سینگ بھی معنی ہو سکتا ہے. یہ کون تھا کیا تھا, یہ کون سا بادشاہ ہے؟ امام رازی وغیرہ نے تو سکندر ہی کو لکھا, پھر بعض نے اعتراض کیا کہ سکندر بت پرست تھا, دوسروں نے جواب دیا نہیں سکندر بت پرست نہیں تھا واللہ عالم. اور اس سے پہلے داریوس ہوا ہے وہ, ہاں کچھ عرصہ پہلے ہی ہوا میرے خیال میں, کورش کبیر سائرس جسے کہتے ہیں. عام خیال یہی ہے کہ یہ وہ شخص ہے اور اس کے کچھ واقعات ہیں. یہودیوں کو اسی نے دوبارہ پھر یروشلم میں بسایا تھا اور ان کو پناہ دی تھی. ایران کی دو ایک حکومتوں کو جمع کر کے ایک حکومت بنائی تھی, شاید ذو القرنین اس وجہ سے ہو واللہ اعلم. اکثر کا خیال تو یہی ہے کہ وہ سائرس دی گریٹ ہی ہے. قرآن کریم کو اس سے تو غرض نہیں ہوتی, وہ تو اپنے مقصد کے لیے قصہ بیان کرتا ہے. تو اس بادشاہ کی نیکی کی باتیں بیان کی ہیں اور ضمناً چند چیزیں بھی آ گئی ہیں. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا, تو کہہ دے کہ میں, یہ جو اس طرح کا کلام ہوتا تھا نا کہ جس میں کوئی بات بھی بیان ہو رہی ہے اور ایک طرح کی ایمبیگوٹی بھی رہ گئی ہے, یہ کاہنوں کے کلام میں ہوتی تھی. عجیب بات یہ ہے کہ عرب کے لوگ جو کہتے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر ہے, وہ شاعری کا پہلو بھی ہے, اس میں وزن سا اور وہ جو خیال اور تخیل ہے اور وہ شعر والی بات ہے, لیکن دوسری طرف وہ نثر ہے. پھر کہتے تھے یہ بے وقوف ہے پاگل ہے, تو لوگ کہتے تھے پاگل تو پہچانے جاتے ہیں. پھر کہتے تھے کاہن ہے. کاہن میں یہ ہے کہ قرآن کے کلام میں کاہنوں کے کلام سے واقعی مشابہت کہیں کہیں پائی جاتی ہے, کافیے کی بھی مسجع عبارت ہونے کی بھی, اور ایک یہ بھی کہ اس کلام میں ایمبیگوٹی ہوتی ہے. کاہنوں کے کلام میں بھی ایمبیگوٹی ہوتی تھی, لیکن یہ کہ مجموعی طور پر قرآن کا کلام بالکل واضح ہے, پیغام ہے, عقیدہ ہے, احکام ہے, شعر بات ہے. وہ کاہن تو چار فکرے بولتے تھے اور ان میں ایمبیگوٹی ہوتی تھی نا واضح نہیں, یہاں تو قصہ بیان ہو رہا ہے. اور اس ایمبیگوٹی کو قرآن کریم نے خود کہہ دیا کہ آیات متشابہات بھی ہیں, ان کے پیچھے پڑھنا خواہ مخواہ مرن موت کو دعوت دینی ہے, ایمان والی بات تو نہیں ہے. تو قرآن کا چونکہ کام قصے نہیں ہے, اس وجہ سے یہ ایمبیگوٹی رہ جاتی ہے, ورنہ تفصیل پھر قصے کی رہ جاتی. قل سأتلو علیکم منہ, اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے اوپر ایک وہ روحانیت اور اس دنیا سے ماورا کلام کا ایک اثر پیدا ہوتا ہے جو بات اس طرح سے کرتا ہے. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا, کہہ دے کہ میں تم کو ان قریب پڑھ کے سناؤں گا کچھ قصہ اس کا, یعنی یوں ہے قل سأتلو علیکم ذکرم منہ, اتلو کا مفعول ذکرم ہے, کچھ ذکر اس کا یعنی ذو القرنین کا. اس نقرہ وغیرہ نے خود بتا دیا ہے کہ کوئی ہم پوری کہانی نہیں سنانے لگے. انا مکنا لہو فی الارض, ہم نے اس کو تمکنت بخشی, اس کو اقتدار دیا زمین میں, مکن یمکن تمکینا, وآتیناہ من کل شیء سببا, اور ہم نے اس کو ہر چیز میں سے دیا بلحاظ سامان کے. سبب کے معنی رسی کے بھی ہوتے ہیں, راستے کے بھی ہوتے ہیں, سامان کے بھی ہوتے ہیں, سین بے بے اسی مادے میں. سبب میں نے بالکل رسی بھی ہوتا ہے اور اسباب اس کی جمع ہوتی ہے, اسباب المنایا. استعمال ہوتا ہے موت کی رسیاں یا موت کے اسباب. تو من کل شئن یعنی آتا ہے نہ ہو سببم من کل شئن, ہم نے اس کو یا تو کہیں آتا ہے نہ کا مفعول ہے سببن, راستہ دیا ہر چیز میں سے, یوں بنا لیں ہر چیز میں سے راستہ دیا یعنی ہر چیز کی طرف وہ جا سکتا تھا. اور من کل شئن بھی بذات خود پھر یہ جو عموم ہے اس میں وہ اس عموم پر تو نہیں لیا جا سکتا تھا کہ ہر چیز دنیا میں جو بھی ہے اس کو دی تھی, مکھیاں بھی اس کے گھر تھیں مچھر بھی تھے, یہ تو نہیں ہے معنی. یعنی جو بادشاہی کے لیے چیزیں ہوتی ہیں انہیں کا ہی ذکر ہوگا, حالانکہ آیا من کل شے ہے, من آیا ویسے اس کو ہر طرح کا سامان دیا, لفظی ترجمہ اس کو دیا سامان یا دسترس سبب راستہ پہنچنے کا, من کل شین ہر چیز میں سے. فاتبع سببا بس وہ پیچھے لگا ایک سبب کے, لفظی ترجمہ تو یوں ہے. سبب کا معنی ویسے تو راستہ تو نہیں ہوتا, سامان کا ہی ہوتا ہے, وہ لگا ایک سامان کے پیچھے, اور شاید اس سے مراد ہے سامان سفر کی تیاری کے پیچھے لگا. سبب میں نے راستہ تو نہیں ہوتا, ضمناً معنی پیدا ہوتا ہے راستے کا. فاتبع سببا وہ ایک سبب یا سامان کے پیچھے لگا یعنی سفر کا. اردو والوں نے کیا کیا,
سامان
وہی سبب پھر سامان کے معنی میں ہی انہوں نے لیا ہے. اتبا پیچھے لگا, تعاقب کیا پیچھے لگا ایک سبب کے یعنی ایک سفر کے سامان کے بنانے کے پیچھے لگا, یعنی سفر کیا پھر یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ سفر بھی اس نے کیا, صرف اس کا سامان ہی نہیں باندھتا رہا, کیونکہ آگے عبارت ہے حتی اذا بلغ مغرب الشمس, یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے ڈوبنے کی جگہ. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورج کے ڈوبنے کے وقت کہیں پہنچا ہو, لیکن نہیں, یہاں مکان مراد ہے صاف. سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچا, وجہ دہا تغرب, اس کو پایا اس نے ڈوبتا ہوا, غربا یغرب, ہا کی ضمیر سورج کے لیے. یہ اس سے نہیں ضروری نتیجہ نکالنا کہ جہاں سورج ڈوب رہا تھا وہ اس جگہ پہنچ گیا, یعنی وہ سورج اس وقت غروب ہو رہا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا وہ سامنے ڈوب رہا ہے, تو وہ مغرب شمس ہی تھا وقت کے لحاظ سے, میں نے پھر یہی بنتا ہے یا جگہ وہ یہاں معلوم ہوتی تھی کہ وہ ڈوب رہا ہے. وجہ دہا تھا اور وہ اس نے اس کو پایا ڈوبتا, فی عین حمیتن ایک کالے کیچڑ والے چشمے میں, عین میں نے تو ہے چشمہ, ہمیں کہتے ہیں ہے میم حمزہ مادہ, بئر ہمیں ان یا ہما البئر شاید ورب بھی استعمال ہوتا ہے, ہما اتل بئر کہ پانی نیچے کالا گدلا سا رہ گیا یعنی اوپر کا پانی اٹھ گیا, تو اس طرح سے عین ہمیں اتن کا معنی ہے ایسا چشمہ جو گدلا کالا سا لگتا تھا اس میں ڈوب رہا تھا. اب یہ چشمے میں ڈوب رہا تھا, پانی ایسا ہو جو کالا نظر آتا ہو, اور اس وقت سورج کے ڈوبنے کا بھی منظر مختلف جگہ مختلف ہی ہو سکتا ہے. اسی سے بعد نے کہا کہ یہ کوئی سمندر کا کنارہ تھا جس میں دور پانی میں ساحل پہ آپ دیکھیں کھڑے ہوئے, اور جو سمندر کی واسٹنیس ہے اس میں سمندر کو ڈوبتے کا مشاہدہ جو کرے وہ شاید اس کا معنی سمجھ سکتا ہے. وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا اور وہاں پایا کچھ لوگوں کو, ہا کی ضمیر مغرب شمس کے لیے ہے یا وہ جہاں وہ چشمہ ساتھ تھا یا دریا تھا. اب یہ سادہ رہا یہ لوگ دریا یا سمندر یا چشمے کے رہنے والے نہیں تھے بلکہ اس کے قریب کی زمین پر تھے, کوئی ساحل پہ رہنے والے ہوں گے. وَوَجَدَ عِنْدَهَا ہا کی ضمیر عین کے لیے ہی ویسے ہے اس چشمے کے پاس یا اس سمندر کے پاس. قُلْنَا یا ذُلْقَرْنَیْنِ نے ہم نے کہا اے ذُلْقَرْنَیْنِ یعنی اس کو حکومت دی. پھر یہ ایک سفر کا ذکر ہے جو مغرب کی طرف تھا, اور پھر اس کو جو کچھ دیا. قلنا یا ذوالقرنین ہم نے کہا اے ذوالقرنین, اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا, یہ قوم غالباً مفتوح ہوئے, کوئی دور افتادہ علاقہ تھا وہاں بھی اس کی حکومت تھی, تو اس قوم کے بارے میں ہی غالباً ہے یا مجموعی طور پر ساری رعیت کے بارے میں ہو, کہ کیا یا تو ان کو دے گا عذاب, اما و اما, یہ اما دو آتے ہیں اختیار کے اما ہوتے ہیں, تو یوں کر یا یوں کر, جیسے آتا ہے اما نعذبہم, قرآن میں آتا ہے نا و اما یتوب علیہم, قرآن کریم میں بھی کہ اللہ چاہے تو ان کو اما یتوب علیہم, دسویں پارے میں آیا ہے کہیں اسی طرح سے, یا یوں کرے یا یوں کرے. یہ اما نہیں ہے, اما اور یہ دو دفعہ آتا ہے ہمیشہ ریپیٹ ہو کے, اما قضا و اما قضا، یا یوں یا یوں، اما ان تعذب، یا تو یہ ہوگا کہ تو عذاب دے گا، و اما ان تتخذ، یا تو پکڑے گا، فیہم حسنن، یعنی حسنن فیہم، اچھی چیز کو پکڑے گا ان کے بارے میں، یوں ہے لفظی ترجمہ، اور تعذب کے بعد ہم نہیں لگایا، وہ آگے فیہم سے خود بخود سمجھا جاتا ہے، یعنی اما ان تعذب ہم نہیں کہا، تو یا تو سخت سزا دے گا یعنی عذاب دے گا ان لوگوں کو جن کی بات ہے، یا ان کو ان کے میں تو اچھی چیز کو پکڑے گا یعنی اچھا سلوک کرے گا، اتخذ حسنن، اچھی بات کو پکڑنا، اور یہ گویا کہ ان کے ساتھ اب تجھے اختیار ہے جو سلوک کر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں یہ ہوا ہے کہ وہ نبی تھا یا نہیں تھا، یا ذوالقرنین کیوں کہا گیا ہے، نیک تھا، بہرحال نیک آدمی ہونے میں تو شک نہیں ہے، کس طرح سے اللہ نے اس کو شریعت دی، کس طرح سے یہ دل دتلایا، کسی اپنے نبی کے ذریعے سے یا کچھ، یہ ایک بحث مفسرین خامخواہ پیدا کر دیتے ہیں. قال اما من ظلم، اس نے کہا اس کے جواب میں ہی، یعنی یہ کہ اب اس کو اختیار مطلق حاصل ہو گیا ہے، سختی سے حکومت کرے یا ان کو ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن اس نے اپنی پالیسی یہ بتائی ہے کہ میری پالیسی یہ ہوگی، اور اصل بتانے کی چیز تو یہی ہے کہ جب کسی پر اختیار ملے تو اہل اختیار کی پالیسی کیا ہوگی. اما من ظلم، جس نے کیا برا کام، فسوف نعذبہ، تو ہم اس کو بہت جلد سزا دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، پھر وہ اس کو سزا دے گا بڑی ناپسندیدہ سزا یا بری سزا، نکرا کا لفظ آیا. وہ اما من آمنا و عمل صالحا، اور جو کوئی لائے گا، چونکہ شرطیہ آ رہا ہے، من شرطیہ ہو گئی ہے اس لیے ترجمہ، کرے گا جو ایمان لائے گا اور عمل صالح اس کا ہوگا، فلح جزا ان الحسن، اس کے لیے ہوگی اچھی جزا. یہاں ترکیب ناوی کے لحاظ سے فلح الحسن جزا ان، یوں ہے اصل ترکیب، اس کے لیے ہوگی اچھی چیز بلحاظ جزا کے، فلح ورنہ ہونا چاہیے تھا فلح الجزا الحسن، صفت موصوف آتا نا جیسے عام ترجمہ شاید اس طرح کیا ہوگا، اس کے لیے اچھی جزا ہوگی، یہی کیا ہے. اس کا بدلہ بھلائی ہے، چلیے یہ بھی کچھ ہے، تو بھلائی ہے اس کے لیے بدلہ ہونے کے لحاظ سے، لفظی ترجمہ یوں ہے،
اس کے لیے بہت اچھا بدلہ.
اچھا بدلہ تو پھر الجزاء الحسنا ہوتا نا، صفت موصوف کی ترکیب نہیں، آپ غور کریں، جزاء ان تو نصب میں ہے، نون تو آگے اسی نصب کی وجہ سے آیا ہے نا، اصل تو لفظ جزاء ان ہے، تو فکرہ یوں ہے فلاح الحسن جزا ان، اس کے لیے ہوگی اچھائی بلحاظ جزا کے، یوں ہے ترکیب کو سمجھے پھر ترجمہ، چاہے جس طرح سے آپ دیکھ لیں مان لیں، لیکن ذہن میں ترکیب ہونی چاہیے، مطلب تو وہی ہے کہ اس کو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے نیکی والے کے ساتھ، اور برے کو یہاں سزا دیں گے، آگے پھر اس کو رب سزا دینے والا. قریباً یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتی ہے کہ تم میں سے جو برائی کرے گا پکڑا جائے گا تو ہم سزا دیں گے، پھر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے کہ اگلے جہان اس کو پکڑے یا اور سزا دے، اور جس کا گناہ چھپ جاتا ہے تو ٹھیک ہے وہ استغفار کرے، غنیمت سمجھے کہ میرا جرم ظاہر نہیں ہوا، اس کے اور رب کے درمیان معاملہ ہے، لیکن جب جرم پکڑا جائے گا قانون کے ہاتھ میں آ جائے گا پھر سزا ضرور ملے گی. بطریق
جزا
ہے، بطریق جزا بطور جزا، وہ تو وہ پھر مفعول لہو تقریباً انہوں نے ترجمہ کیا، بطریق بطریق برائے کے معنی میں آ گیا ہے، وہ مفعول لہو کی فلح الحسن جزا ان، لیکن مفعول جو ہے نا تمیز زیادہ بہتر لگتی ہے، بلحاظ جزا کے فلح الحسن جزا ان، اور جزا ان مفعول لہو مانے برائے جزا گنجائش نکل آتی ہے، جزا کی خاطر نیکی ہوگی، اس معنی میں انہوں نے بطریق کر لیا ہو شاید. وسنقول لہو من امرنا یسرا، اور ہم اس سے بات ہم جہاں تک ہمارے معاملے کا تعلق ہے آسانی کی بات کریں گے، سنقول یسرا لہو من امرنا، یسرا آسانی، ہم بات کریں گے آسانی، یعنی یسرن کا معنی یوں بنتا ہے وسنقول لہو قولن یسرن، یوں معنی کر لیں، ہم بات کریں گے کیونکہ یسر تو صفت ہے موصوف معذوف ہے، ہم بات کریں گے آسانی کی من امرنا اپنے معاملے میں، یعنی ہم اس کے ساتھ یہ پالیسی اختیار کریں گے نرمی کی. ثم اتبع سببا, پھر اس نے پیچھے لگایا. اصل میں اتبع کے دو مفعول ہوتے ہیں, فاتبعه فرعون بجنوده, وہاں بے آیا اس فلاں کو فلاں کے پیچھے لگایا, اوپر بھی آیا نا فاتبع سببا, اور یہاں بھی. تو نحوی کہتے ہیں کہ ایک مفعول اور سببا ہے, یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہے فاتبع سببا سببا, اس نے سبب کو سبب کے پیچھے لگایا. اصل میں یوں ہے, سبب تو اس کو مفعول ہے نا, تو اس نے سبب کو سبب کے ایک سبب کو سبب کے پیچھے لگایا. تو کیونکہ مفعول اور تو کوئی نہیں, فاتبعہ تو ہے نہیں, تو سامان کو سامان کے پیچھے لگایا. پھر مطلب یہ کہ ایک سامان نے سفر کیا اس کے پیچھے لگا, کیونکہ سامان کا خود یہ نہیں مراد کس کا, باقی فکرہ بتاتا ہے کہ وہ سامان سفر کی بات ہے.
پیچھے چلا اور
راہ کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ سبب میں نے رسی راستہ سبب بن تو سکتا ہے سبب کا, لیکن سبب سامان کو بھی کہتے ہیں. اب جو لفظ آپ لیں اس کے لحاظ سے کر رہے ہیں, ہاں وسائل کا میں نے بھی سبب کا اسباب وسائل کا بھی ہو سکتا ہے. وسائل والے وہی بات ہے سامان کی, سامان اور وسائل تو ایک ہی چیز ہے, بات تو وہی ہے. دیکھیے اتبا یتبیو کا معنی تو ہے پیچھے لگانا, پھر محاورے میں پیچھے لگنے کا معنی بن سکتا ہے فاتبا فرعون, پیچھا کیا فرعون نے ان کا, بن سکتا ہے. لیکن اصل میں لفظی معنی تو اتبا کا ہے پیچھے, تابع کا معنی پیچھے چلنا ہوتا ہے, اتبا کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی کے پیچھے چلا دینا, باب افعال سے ہے. ہاں اتبعہ کا آپ ڈکشنری میں دیکھیں معنی یہی ملے گا کہ اس نے اس کو اس کے پیچھے لگایا, پھر معنی تعاقب کیا پیچھے چلا کا بھی اس میں پیدا ہو جاتا ہے, شاید یہ بھی ڈکشنری میں ہو, لیکن باب افعال میں بنیادی معنی تو وہی ہے. اسی لیے اتبا کا مفعول آیا ہے, یعنی ایک سبب کو پیچھے لگایا سبب کے, اور مراد ہے تیاری کی. اور اگر آپ راستہ کرنا چاہیں سبب کا معنی راستہ بھی شاید ہوتا ہو, اسباب اور سامان اور یہ تو زیادہ بہتر واضح معنی ہے. ایک اور سامان سفر کے پیچھے لگ گیا, حتی اذا بلغ مطلع الشمس, یعنی یہ تیاری کے معنی میں آیا ہے سامان تیاری کی سفر کی, جو اتبا سبب آ کے لفظ آئے ہیں دو جگہ, یہاں تک کہ وہ پہنچا مطلع الشمس سے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ, یہ کوئی مشرق کی طرف سفر ہوگا. وجدہا تطلع, تو اس نے پایا اس کو طلوع ہوتے, علی قوم, کچھ ایسے لوگوں پر, لم نجعل لہم من دونہا سترن, کہ ہم نے نہیں بنایا ان لوگوں قوم کے لیے, من دونہا اس سورج کے طرف سے اس سے ورے, سترن کوئی پردہ ڈھانپنے والی چیز, سورج سے پرے ان کے لیے کوئی ستر نہیں ہے. اب اس کے کیا معنی ہے, واللہ عالم, سترن سے مراد کو بنجر زمین ہے کوئی ان کا ننگا ہونا, لیکن مشرق کی طرف ادھر تو ننگے روب نہیں رہے, اکویٹوریل ریجنز میں ہیں, تو کوئی چٹیل میدان ہو جہاں ایسے درخت نہ ہو پہاڑ نہ ہو, واللہ عالم بظاہر تو یہی معلوم ہوتا. اب تفسیر والوں نے اس پہ
کیا,
اوٹ, تو وہ تو اور بات ہوئی نا, ستر میں نے اوٹ ہی ہے نا, مطلب یہ کہ سورج وہاں صاف واضح چمکتا ہوگا, میدانی علاقہ ہوگا پلین. یہ علاقہ کوئی مشرق میں تھا, اس کی حکومت اگر ٹائرس مراد ہے تو مغرب میں, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بحیرہ روم تک اس کی حکومت تھی, اور مشرق میں شاید بہت دور تک ہو, کیونکہ خاور سرزمین ایران کی تاریخ میں مشرقی علاقوں کو, اور باختر اکثر کہا جاتا ہے, خراسان جو صوبہ ہے اور شاید اب بھی اس نام سے چلتا ہے میرے خیال میں, یہ بھی خور یعنی خراسان, سورج کا جو کہ گھر ہے جدھر سے سورج نکلتا ہے اس طرح سے. اب اگر سورج کے نکلنے کی بات کریں موجودہ جو گلوبل پوزیشن ہے تو جاپان کو کہہ سکتے ہیں, یعنی فار ایسٹ جو ہے اس کے لیے. تو کیا سترا یس تورو سترن مصدر بھی ہو سکتا ہے اور ویسے اسم بھی ہو سکتا ہے, جس چیز سے ڈھانپا جائے اس کو بھی ستر کہہ سکتے ہیں, ستر بھی ہوتا ہے لفظ, ستر بھی مصدر ستر پردہ. سترا یس تورو سترن ستار سترن شاید دو تین اس کے مصدر بھی ہیں انہی میں سے ستر شاید اسم ہو اور ہو سکتا ہے کہ مصدر ہو ستار تو اسی میں سے ہے اس کو پتہ نہیں ستار کیوں کہتے ہیں اس کے سے کیا تعلق ہے واللہ عالم کذالک ایسی بات ہے وقد احطنا بما لدیہ خبرا اور ہم نے گھیر رکھا تھا اس ساری چیز کو بلحاظ جان لینے کے جو اس کے پاس تھی قد احطنا خبرن بما لدیہ ہم نے ڈھانپ لیا تھا بلحاظ آگاہی کے جو کچھ اس کے پاس یا اس کے سامنے تھا یعنی اس کی ساری باتیں ہم جانتے تھے لدیہ کی ضمیر تو ذوالقرنین کے لیے ہی ہے اب اور کچھ نہیں کہا قوم تھی یہ کس طرح کی مشرق میں کوئی اس کا سرزمین دور تک تھا سرحد ثم اتبع سببا پھر وہ ایک اور سفر کے پیچھے لگا با محاورہ ترجمہ تو ہم یہی کریں گے سامان کے پیچھے لگا
اس کا شاہوں نے ترجمہ کیا
کیا
ثم اتبع سببا
وہ سامان کے در سامان بعض در پے سامان افتاد وہی ترجمہ انہوں نے سامان سے کیا سامان کے پیچھے لگا در پے ہوا حتی اذا بلغ بین السدین یہاں تک کہ وہ پہنچا دو رکاوٹوں کے درمیان سد جسے آج کل ڈیم اور بند بھی کہتے ہیں ان معنوں میں بھی آتا ہے سین دال دال مادہ سد اور یعنی السد العالی جو مصر کا ہے اسوان ڈیم ہائی ڈیم اسے کہتے ہیں تو سد ہی اس کے لیے لفظ ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ لفظ سد اور سد دو طرح ہوتا ہے اور انسانی بنا ہوا ہو تو وہ سد ہوتا ہے اور قدرتی کوئی رکاوٹ ہو تو سد ہوتی ہے واللہ عالم بعض کہتے ہیں کہ نہیں بس چاقو کاچو والی بات ہے پیج سے بھی پڑھ لیتے ہیں زبر سے بھی پڑھ لیتے ہیں تو یہاں زبر میں آیا ہے سد سد میں نے ویسے بند ہی ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں ایک جگہ اجیاد کے پاس اجیاد سد اسے کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں کسی زمانے میں جب وہ سیلاب آتے تھے خانہ کعبہ تو کئی دفعہ ڈوبا بھی ہے شاید ادھر پہاڑی علاقہ تھا وہ رکاوٹ ہوتی ہوگی اس وجہ سے شاید اسے بھی سد کہتے ہیں بہرحال سد بند کے معنوں میں ہے دو بندوں کے درمیان پہنچا شاہ صاحب نے تو سدائیں نہیں کیا دو بند تھے کوئی رکاوٹیں تھیں پہاڑیاں تھیں قدرتی رکاوٹیں تھیں وجد من دونہما ان دونوں سے ورے اس نے ایک قوم پائی یعنی وہ اس سدوں سے ادھر ہی تھی سدین سے معلوم ہوتا ہے کہ دو بند تھے درمیان میں کوئی خالی جگہ شاید ہو جیسا کہ اگلے قصے سے معلوم ہوتا ہے اور یہ ان دونوں وسیع سدوں کے درمیان میں ادھر کوئی لوگ رہتے تھے پایا ان کو لا یقادون یفقہون قولا نہیں لگتے تھے کہ وہ سمجھیں گے کوئی بات لا یقادون نہیں لگتے تھے قادہ یقادو پڑھا ہے آپ نے آگے مضارے آتا ہے لا یقادون یفقہون وہ نہیں لگتے ہیں کہ سمجھیں گے قولن کوئی بات ان کی زبان غالباً کوئی اور تھی اور اتنے دور تھا کہ وہ زبان شاید نہ سمجھی جاتی ہو کس طرح سے انہوں نے سمجھایا سمجھا تو لیتے ہوں گے یہ لوگ جب گئے ہیں جی زندہ قوموں کی بات ہوتے اسپین والے برطانیہ والے جب انڈینز میں گئے ہیں تو ان کی زبان تو یہ نہیں جانتے تھے اور بالکل ناواقف آدمی انہیں ملتے تھے امریکہ کے تو کسی طرح سے افہام و تفہیم نکل آتی تھی سمجھا لیتے تھے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا پھر آہستہ آہستہ ان کی زبان بھی سیکھنے کچھ وہ ان کی سیکھنے لگے کچھ یہ ان کی سیکھنے لیکن ابتدان جس طرح سے انہوں نے سمجھایا پالو یا ذوالقرنین لوگ پوری باتیں اب تو کرنے لگے ہیں گونگوں کو خبریں یہاں تو سبق ہوتا ہے وہ ایک دن امریکہ میں میں لڑکے کے پاس گھر بیٹھا تھا ٹی وی لگا ہوا تھا تو ٹی وی میں لگی خبریں تو خبریں تو خیر انگریزی ادھر کونے میں ایک عورت یوں یوں ساتھ ساتھ اشارے کر رہی تھی تو میں نے کہا یہ ساتھ کیا ہے کوئی اشتہار معلوم ہوا کہ وہ بہروں کے لیے جہاں وہ خبریں لگی ہوئی ہیں وہ اشاروں سے وہ بھی خبریں بتا رہی ہے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے پوری خبریں وہ جس طرح سے پڑھنے والا پڑھ رہا ہے وہ ساتھ اشاروں سے سمجھا رہے ہیں ہاں یہاں ہوتا ہے پروگرام سکھانے کا ہوتا ہے ہاں جی سمجھتے ہی ہوں گے بھائی کچھ آخر تیزی سے بھی پریکٹس کی بات ہے تو ایک دفعہ میں یہاں سیکٹریٹ سے بس میں سوار ہوا تو عجیب بات ہے، میں خیر ایک سیٹ پہ بیٹھا تھا، یہ اب شاید پیچھے سے ہی آ رہا ہوں، تو سٹریٹ سے بہت سے نوجوان داخل ہوئے بس، 10-12 کے قریب ایک دم، اور وہ سب آپس میں وہی اشاروں سے باتیں کر رہے تھے، تو مجھے بڑا تعجب ہوا، شاید وہاں کوئی اسکول ہے اندھوں بہروں کا. ہاں تو میرے ساتھ ایک اچھا خاصا آدمی، معتبر سوٹ کوٹ والا جسے کہیں، وہ بیٹھا تھا ادھر سیٹ پہ. میں نے تعجب سے اسے کہا، یار یہ اتنے سارے گھنگے آ گئے ہیں کہاں سے اچانک اس پاس. تو جب میں نے یہ بات کی تو اس نے بھی یوں کیا، معلوم ہوا کہ وہ بھی گھونگا ہی تھا. میں تو سچی بات ہے ایک دم تو سٹ پٹا گیا کہ یہ بس میں کوئی بھوت آ گھسے. تو سمجھا لیا ہوگا کس طرح سے قالو یازل کرنا ہے نا، اور یہ تو بڑی دور کی بات ہے جناب، ترجمان بھی لے لیتے ہیں. سکندر دیکھیے کہاں سے کہاں آیا، اور بادشاہوں کو یہ نہیں ہوتا، وہ پنجاب میں آیا تو پنجاب سے ہی سپاہی بھرتی کر لی. یہ بابر وغیرہ یہ لوگ جہاں جاتے تھے سپاہی، یعنی پیسے تھے جسے مرسنریز کہتے ہیں، یہ ہر زمانے میں ملتے رہے کہ لوٹ مار کے کچھ لائیں گے، بچوں کے کام آ جائے گا، مر گئے تو یہاں بھی تو بھوکے مار ہی رہے ہیں نا. یہ اپروچ ہوتی تھی، جہاں جہاں سے گزرتے تھے وہیں سے فوجی ساتھ لے. کوئی یہ تو نہیں کہ وہ یونان کی فوج پنجاب تک لے آیا تھا. تو قالو یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین. دیکھیے یا کے ساتھ زو کی بجائے زا آیا ہے، پہلے بھی یا آیا قلنا یا ذوالقرنین، اور پہلے آئے ان ذیل کرنے نے، ان کی وجہ سے زی اور یا کی وجہ سے منادہ مضاف زا، زو نہیں آیا اس میں کیونکہ رفع میں بیان نہیں ہوا کہیں. ان نے یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرنے والے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، پس کیا ہم تیرے لیے کوئی خرج، یہاں خراج آیا تو نہیں، خرج میں نے تو خرچ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں، بلکہ یہ نکلنا رقم کا. پھر بعض کہتے ہیں کہ خراج بھی اور خرج بھی ہم مانا ہیں، اور بعض کہتے ہیں جی حکومت جو جبری لگائے وہ خراج ہوتا ہے، اور جو خود بخود دیں وہ خرج ہوتا ہے. واللہ عالم لفظی سا فرق ہے، لیکن قرآن میں خراج کا لفظ آیا ہے. تو یہاں خرجن ہے کہ ہم ٹیکس دینے کو، مطلب یہ کہ تیار ہیں. حل نجعل لک خرجن علی ان، اس بات پر کہ تجعل، کہ تو بنائے بیننا و بینہم سدن، یعنی ان تجعل سدن بیننا و بینہم، کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد بنا دے. شاید ان دو سدوں کا ذکر ہے، درمیان کوئی راستہ پہاڑ میں بند کرنا ہوگا، واللہ عالم. یہ جو یاجوج ماجوج آیا ہے قرآن کریم میں، ایک یہاں آیا ہے اور ایک 70ویں پارے میں آیا ہے. تائزہ فتحت یاجوج و ماجوج بہم من کل حدب ینسلون، اس پہ بڑی عجیب و غریب تفسیریں ہوئی ہیں. مادہ اس کا یہی عربی میں، اگر یہ عربی لفظ ہے تو پھر ماجوج مفعول ہے اور یہ یفعول ہے. مادہ الف جیم جیم ہی ہے، اور اس کے معنی آگ کا بھڑکنا، جوش میں آنا، اجت النار لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے ان میں شدت اور جوش کا مفہوم عربی کے لفظ سے ہو. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ غیر عرب لفظ ہو. انگریزی میں ان کو جو بائبل میں آیا ہے گاگ میگاگ کہا گیا ہے، عبرانی میں کوئی اس طرح کا لفظ ہو اور وہی قرآن نے لے لیا، تو زیادہ خیال یہی ہے کہ یہ کوئی غیر عربی لفظ ہے، اور اس کا غیر منصرف ہونا بھی ہے، صاف ظاہر ہے. وہ تو غیر منصرف ہونا تو انہوں نے بنا لیا، جی یاجوج وزن فعل ہے اور ماجوج مونس، اس میں تانیث پائی جاتی ہے، لیکن یہ غیر عربی لفظ ہیں. باقی اس سے قوم کون سی مراد ہے اللہ بہتر جانتا ہے، بعض وسط تو ایشیا کی قوموں کو کہتے ہیں.